بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال، لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون في ملكه مورثا حالكا، لم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان. والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق والمعلن الحق بالحق وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين من الآن إلى آخر يوم الدين. ہماری آج کی گفتگو سیرت معصومین کے سلسلے کی آخری تقریر ہے، اور اگرچہ موضوع کی سوالت اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے کہ کم از کم دو یا تین تقاریر مزید کی جائیں، اس لیے کہ امام زمانہ کے سلسلے امام کے سلسلے میں موضوعات اتنے زیادہ ہیں کہ ایک یا دو یا تین تقاریر ہیں، انہیں سمیٹنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے. اور اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ گفتگو ہماری مسلسل ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہوتی ہے، اس کے بعد بھی موضوع کا حق ادا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. البتہ کوشش یہ ہوگی کہ جتنا ہو سکے اس مختصر سے وقت میں، یہ موضوع کی قبالت ہے کہ 90 منٹ کی آج کی اور 90 منٹ کی گزشتہ ہفتے کی تقریریں مل کر بھی مجبور کر رہی ہیں یہ کہنے پر کہ اس مختصر سے وقت میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا عظمت امام، مقصد امام، غایت امام، غیبت امام اور ظہور امام کے حالات کا. البتہ جتنا کچھ ہو سکا آپ کی خدمت میں اس بات کو اس مقام سے آگے بڑھایا جائے گا جہاں گزشتہ تقریر میں بات پہنچی. گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ سن 260 ہجری میں 8 ربیع الاول کی تاریخ وہ تاریخ جب اس امام کی امامت کا آغاز ہوا کہ جو ہمارے امام، اگرچہ ہر امام ہمارے امام، لیکن اور اس جملے کو جذباتی انداز میں نہ لیا جائے بلکہ حقائق کے انداز میں، لیکن در حقیقت ہم پہلے امام یا دوسرے امام یا تیسرے امام یا چوتھے امام کی امامت میں اس وقت زندگی نہیں گزار رہے ہیں. وہ سارے کے سارے معصوم، وہ سارے کے سارے برابر، وہ سارے کے سارے مساوی طور پر لائق احترام اور واجب تعظیم، لیکن حقیقت میں ہمارا سب سے زیادہ گہرا رشتہ اس وقت اپنے امام سے ہے، اس لیے کہ انہی کی امامت کا دور شروع ہو چکا ہے. پہلے یا دوسرے یا تیسرے یا چوتھے ائمہ کی دور امامت ختم ہو چکی، اس وقت ہم جس امام کی امامت میں زندگی گزار رہے ہیں. 8 ربیع الاول سن 260 ہجری کو ان کی امامت کا آغاز ہوا، اور اختتام امامت کب ہوگا اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے کہ معصوم کی روایت یہ کہ جو امام زمانہ کے ظہور کی تاریخ معین کرے یا کوئی سن بتائے اسے فوراً جھٹلاؤ، اس لیے کہ وہ یقیناً جھوٹا. ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت امام کی امامت کا جو دور چل رہا ہے اس میں ہماری کیا ذمہ داری، امام کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، اور امام جب آئیں گے تو کس شان کے ساتھ آئیں گے، اور امام کے آنے کے بعد دنیا کی کیا کیفیت و حالت ہوگی. گزشتہ تقریب میں بات اس مقام تک پہنچی تھی کہ 8 ربیع الاول سن 260 ہجری کو جب سے امام کی امامت شروع ہوئی ہے اسی وقت سے امام پردہ غیبت میں تشریف لے گئے. البتہ وہ غیبت غیبت صغرا کہلاتی ہے، اس اعتبار سے کہ امام نے اپنا ایک خاص نائب مقرر کر دیا تھا، تمام دنیا کے مومنین اسے ایک نائب سے رجوع کریں، اور پھر وہ نائب تمام مسئلے اور تمام پریشانیوں کو لے کر امام کی خدمت میں اس تہخانے میں جاتے تھے جہاں پر اس دور میں امام کا قیام تھا. یہ سلسلہ 15 شعبان 328 ہجری تک چلتا رہا، اور تقریباً 68 سال کے بعد امام کے جب چوتھے نائب کا وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے اعلان کیا کہ اب امام نے اس سلسلے کو بھی ختم کر دیا ہے اور اب امام اپنے کسی نائب کو اس دنیا میں براہ راست نائب کسی نائب خاص کو اس دنیا میں مقرر نہیں کر رہے ہیں. اس وقت سے جو دور شروع ہوا وہ غیبت کبریٰ کا دور کہلاتا ہے. وہ بڑی غیبت ہے اس اعتبار سے کہ اب امام کا کوئی خاص نائب موجود نہیں. یوں تو ہر فقیہ ہر مجتہد ہر حاکم شرع نائب امام, لیکن ایک عام نائب ہوتا ہے ایک خاص نائب ہوتا ہے. عام نائب وہ کہ جس میں امام نے ہر ایک کو اجازت دے دی کہ جو علم کے اس مقام تک پہنچ جائے وہ خود بخود میرا نائب بن جائے گا, لیکن اس کا امام زمانہ سے براہ راست گفتگو کرنا یا براہ راست ملاقات کرنا یہ ممکن نہیں. ہو سکتا ہے کہ امام اس سے کبھی زندگی کے کسی دور میں ملیں, اور یقیناً ملیں گے. جب ہر عام مومن سے ملتے ہیں تو نائب امام سے کیسے نہ ملے, لیکن مسلسل اس کا امام سے تعلق نہیں ہوتا. اور نائب خاص وہ ہے کہ جس کا نام لے کر امام مقرر کرے اور اس سے امام کی مسلسل ملاقاتیں ہوتی رہیں. آج کی گفتگو میں ایک واقعہ آئے گا جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ امام نے اس دنیا میں اپنے خاص نائب بھی مقرر کر رکھے ہیں, لیکن ہمارے اس ماحول میں نہیں, بلکہ چند خاص شہر کچھ خاص دنیا کے ایسے علاقے ہیں جہاں پر اس وقت بھی مکمل امام زمانہ کی حکومت ہے اور وہی نظام شریعت ہے کہ جس کو امام ظہور کے بعد تمام دنیا میں پھیلائیں گے. وہاں پر امام کے خاص نائب موجود, لیکن ہماری اس دنیا کے اندر امام کا کوئی خاص نائب نہیں. البتہ امام اس دور غیبت کے اندر کسی گوشے میں تنہا بیٹھے ہوئے انتظار نہیں کر رہے, بلکہ امام مسلسل اپنے کاموں میں مصروف ہیں. اور امام نے اپنے ساتھ 30 مومنین کی ایک جماعت کو مقرر کیا جو مسلسل امام زمانہ سے تعلقات قائم کرتی رہتی ہے اور امام زمانہ کے احکامات کے مطابق جس معاشرے میں رہتی ہے وہاں پر امام کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتی ہے. یہ 30 کی جماعت. اور اس کے علاوہ وہ ایک سلسلہ کہ ایک امام زمانہ, 4 ان کے خاص نائب, اس کے بعد 70 اور اس کے بعد 360 وہ ایک الگ ترتیب. تو یہ امام اس وقت اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اس طریقے سے کہ جو آپ نے سنا. اب ہماری ذمہ داریاں امام کے بارے میں کیا ہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ وقت ولادت جشن منا دیں اور اس کے بعد سارا سال امام کو نظر انداز کیے رہے, بلکہ روایتوں میں کثرت کے ساتھ آیا ہے کہ ہر مومن کی کم از کم 8 ذمہ داریاں ہیں. ہر مومن کے کم از کم 8 فرائض ہیں جنہیں انجام دیے بغیر وہ امام کا صحیح ماننے والا نہیں بن سکتا. سب سے پہلا فرض ایک مومن کا آج کے دور میں یہ ہے کہ ہر وقت وہ غمگین رہے, ہر وقت وہ مغموم رہے, اور ہر وقت وہ اسی غم میں زندگی گزارے کہ خدا کی مصلحت کے تحت امام غائب. ہمارے گناہ اور دشمنوں کی کثرت کی وجہ سے امام غائب, اور کتنے بڑے غم کی بات ہے ایک مومن کے لیے کہ امام موجود ہو اور وہ امام کی زیارت سے محروم رہ سکے. یہ دیکھا گیا کہ اگر کبھی کسی امام کے روزے کی زیارت پر پابندی لگ جاتی ہے تو مومنین غمگین ہو جاتے ہیں, لیکن اس چیز پر کوئی غمگین نہیں ہوتا کہ خود امام حاضر موجود اور ہم اپنے گناہ یا دنیا کے دشمنوں کی کثرت کی وجہ سے اس امام سے ملاقات نہیں کر پا رہے. تو پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ مومن ہر وقت غم کی حالت میں زندگی گزارے. اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہو سکتی ہے لیکن دل میں ہر وقت یہی غم کہ کتنا بدقسمت ہوں میں کہ میرے امام موجود بھی ہیں اور میں اپنے امام کی زیارت کے شرف کو حاصل نہیں کر سکتا. اور دوسری چیز ایک مومن کے لیے جو ضروری وہ یہ ہے کہ مسلسل دعا کرے خدا کی بارگاہ میں اپنے امام زمانہ کی سلامتی. ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہمیں کچھ عجیب سی محسوس ہو کہ ہم اور امام کی سلامتی کی دعا کریں, مگر جب حکم قرآنی پیغمبر تک کے بارے میں کہ تم پیغمبر کے لیے رحمت کی خدا دعا سے طلب کرو تو امام زمانہ کے بارے میں تو بے طریق اولا یہ جائز ہو سکتا ہے. بہرحال مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ روزانہ ورنہ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ امام زمانہ کی حفاظت اور سلامتی کے لیے خدا سے دعا مانگتا رہے. اور آپ کو دعاؤں کی ہر کتاب میں وہ خاص دعائیں ملیں گی جو ہمارے ائمہ ہم کو بتا گئے ہیں کہ ان کو پڑھتے رہنا اور حفاظت اور سلامتی ہے امام زمانہ کی دعا تمہاری لبوں پر. تیسری بات جو ایک مومن کی ذمہ داری ہے امام زمانہ کے حوالے سے وہ یہ کہ اگر خدا نے حیثیت دی اور وہ حج کر کے آیا ہے اس کے بعد بھی اس کی حیثیت, تو یہ ذمہ داری ہے کہ امام کی طرف سے مسلسل حج کراتا رہے. اور ایک دور میں تو کثرت کے ساتھ مومنین کی عادت یہ تھی کہ امام زمانہ کی جانب سے حج پر کسی آدمی کو بھیجا جائے, یا اگر خود جا رہا ہے اور اپنا واجب حج کر چکا ہے تو امام زمانہ کی نیابت میں ان کی جانب سے حج کو انجام دے. امام کی جانب سے اس فعل کی تائید ہو چکی ہے اور مومن کی ذمہ داری قرار دی گئی کہ اگر خدا نے اسے اتنی دولت دی ہے کہ اپنا واجب انجام دے چکا اور اس کے بعد بھی اس کے پاس پیسہ ہے تو اب اپنے زمانے کے امام کی جانب سے حج کرائے. اور چوتھی ذمہ داری جو ایک مومن کی آج کے دور میں ہے, بہت جلد ہم اپنے موضوع پر آ رہے ہیں لیکن یہ کچھ ابتدائی باتیں سمجھنا ضروری تاکہ یہ اندازہ ہو کہ شریعت ہمارا امام زمانہ سے تعلق قائم رکھنے کا کتنا زیادہ اہتمام کیا تھا. تمام باتوں کو دیکھتے چلیں, ان کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ مومن اپنے امام زمانہ کو بھولنے نہ پائے. چوتھی چیز کہ جس کا انجام دینا ایک مومن کی ذمہ داری, وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کے لیے مسلسل صدقہ دیتا رہے, اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنی عزیز ہستیوں کے لیے تو صدقہ ہر ایک دیتا, مگر جیسا کہ روایت پیغمبر کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ مجھے اور میرے اہل بیت کو اپنی جان اور اپنے مال سے زیادہ عزیز نہ رکھتا. تو اگر ہم اپنے لیے صدقہ دے رہے ہیں تو جو ہم سے زیادہ ہمارے نزدیک قابل احترام ان کے لیے صدقہ دینا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. اس چیز کو ذہن سے نکال دیجئے گا کہ امام زمانہ کو ہمارے صدقے کی کیا ضرورت ہے, بس صرف ایک بات کہ ہمارا تعلق امام زمانہ سے اسی ایک بہانے سے باقی تو رہے, امام کی یاد تو ہمارے ذہن میں ہو, امام کا تصور تو ہمارے ذہن میں رہے. تو حکم یہ ہے کہ روزانہ, ورنہ ہفتے میں ایک مرتبہ, ورنہ مہینے میں ایک مرتبہ جب کسی کو صدقہ دیا, جتنا بھی صدقہ دیا نیت یہ کر لی جائے کہ میں صدقہ دے رہا ہوں حفاظت امام زمانہ کے لیے. یہ ہماری چوتھی ذمہ داری ہے. ہماری پانچویں ذمہ داری یہ کہ ہم امام کی غیر موجودگی میں مسلسل امام کا انتظار کرتے رہیں. یہ نہ ہو کہ امام کو نظر انداز کر کے بیٹھ گئے, نہیں, مسلسل انتظار امام رہے, انتظار امام کی دعائیں لبوں کے اوپر. پیغمبر اسلام ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں اپنے صحابیوں سے کہ اے میرے صحابیوں, کیا تم بتا سکتے ہو کہ سب سے زیادہ قابل تعجب ایمان کس کا, وہ کون ہے کہ جس کے ایمان کو دیکھ کر انسان کو تعجب ہونا چاہیے. تو اصحاب رسول نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ, اللہ کے پیغمبروں کا ایمان, یقیناً ان کا ایمان اتنا مستحکم ہوگا کہ ہمیں اس پر تعجب. پیغمبر نے کہا کہ نہیں, ان کا ایمان جتنا زیادہ بھی ہو جائے تعجب کے قابل نہیں, اس لیے کہ وہ تو اللہ کے پیغمبر, جتنا بھی ایمان ان کے پاس ہو وہ اپنے مقام پر مناسب اور صحیح ہے, قابل تعجب نہیں. کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ, ملائکہ کا ایمان قابل تعجب ہوگا, کہ کتنا ملائکہ کے پاس ایمان کا جذبہ موجود. پیغمبر نے کہا کہ نہیں, ملائکہ کا ایمان قابل تعجب نہیں, وہ تو اللہ کی معصوم مخلوق, وہ اگر ایمان نہ رکھیں تو کیا کریں, ان کے لیے تو ایمان ضروری. تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ, پھر ہمارا ایمان سب سے قابل تعجب ہوگا کہ ہم نے آپ کے ساتھ کتنی جنگوں میں اور جہادوں میں حصہ لیا. پیغمبر نے کہا کہ نہیں, تمہارا ایمان قابل تعجب نہیں, تم تو مجھے دیکھ رہے ہو, میں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوں, پھر تمہارے ایمان میں تعجب کی کیا بات. تو آخر اصحاب رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ ہی ہمیں یہ بتائیے کہ سب سے قابل تعجب ایمان کس کا. تو کہا کہ آخری زمانے میں آنے والے ان مومنین کا کہ جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہے نہ میری آل کو دیکھا ہے, لیکن ان کا اعتقاد میری نسل سے تعلق رکھنے والے میرے اس فرزند کے اوپر کہ جو آخری امام ہوگا, اتنا مستحکم اور مضبوط ایمان ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے, ان کا ایمان ختم نہیں ہو سکتا. جبکہ نہ انہوں نے مجھے دیکھا, نہ اس امام کو دیکھا, نہ بیت کے کسی اور امام کو دیکھا, بلکہ سفیدی پر سیاہی کو دیکھ کے ایمان لائیں گے. علماء نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ سفید کاغذ پر کالی سیاہی سے لکھی ہوئی کتابیں اور قرآن وغیرہ پڑھ کر وہ ایمان لائیں گے. تو پیغمبر تک یہ فرما رہے کہ آخری زمانے کا وہ مومن کہ جو ہر وقت ظہور ایمان کی تمنا دل میں لے کے زندگی گزار رہا, اس سے زیادہ قابل تعجب کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ پیغمبر دعا مانگ رہے تھے اور پیغمبر کی دعا یہ تھی کہ خدا بندہ مجھے میرے بھائیوں سے ملحق کر دے, مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے. اصحاب رسول نے سن کر تعجب میں آ گئے کہ یا رسول اللہ, یہ آپ اپنے کن بھائیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں, کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ پیغمبر نے کہا کہ نہیں, تم ہمارے دوست, ہمارے بھائی تم سے عظیم ہیں اور تم سے عظیم مخلوق کا نام. اصحاب رسول حیران ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, وہ آپ کے بھائی کون سی چیز ہے, وہ کون سے مومن ہے, وہ کون سے کامل الایمان. پیغمبر نے جواب دیا وہ آخری زمانے کے وہ مومن کہ جن کا اجر جن کا ثواب جن کا مرتبہ تم میں سے ہر ایک سے بلند اور ہر ایک سے زیادہ. ایک مرتبہ گھبرا کے اصحاب رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ساتھ بدر میں لڑے, احد میں لڑے, خندق میں لڑے, خیبر میں لڑے, ہر مشکل میں آپ کے ساتھ, اور آپ یہ کہہ رہے کہ وہ آخری زمانے والے ہم سے بھی بہتر ہوں گے؟ کہا کہ ہاں, تمہاری تمام جنگوں میں حصہ لینا ایک طرف اور ان کا آخری زمانے میں زندگی گزارنا ایک طرف. اس لیے کہ زمانہ اتنا نازک زمانہ ہوگا کہ انسان ہاتھ کے اوپر دہکتا ہوا انگارہ لے کر کھڑا ہو سکتا ہے مگر ایک دن میں بھی, ایک دن کے لیے بھی اپنے ایمان کو باقی نہیں بچا سکتا ہے, ایک دن کے لیے بھی اپنے ایمان کا تحفظ نہیں کر سکتا. اس دور میں جو ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہا وہ میرا دوست نہیں ہے, میرے دوست تم ہو, وہ میرے بھائی, اور میں ان کے ساتھ ملنے کی دعا کر رہا ہوں. تو آخری زمانے کے مومنین کا کتنا بڑا مقام ہے کہ پیغمبر دعا کر رہے کہ ہمیں آخری زمانے کے مومنین سے ملایا جائے, خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کی جا رہی. تو آخری زمانہ ہے اتنا ہی خطرناک زمانہ. تو اس وقت مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ظہور امام کی دعا مانگتا رہے, کیونکہ روایت میں یہ کہ اگر کوئی روزانہ امام کے ظہور کی دعا مانگتا رہے گا اور یہ دعا کرے گا کہ خداوندہ مجھے امام کے ساتھیوں میں شامل کر, تو جب امام کا ظہور ہوگا تو خدا یقیناً اس آدمی کو اگر مر گیا ہے تو قبر سے اٹھائے گا اور امام کے ساتھیوں میں شامل کرے گا. اور یاد رکھو, ایک دن اس تمنا کے ساتھ گزارنا کہ امام ظاہر ہو جائیں اتنا ثواب ہے کہ جتنا جنگ بدر میں حصہ لینے کا ثواب ہے. اور یاد رکھو, جس کے دل میں یہ تمنا, یہ چوتھے امام کی پوری روایت, یاد رکھو جس کے دل میں یہ تمنا ہے کہ میں کاش امام زمانہ کے زمانے کو اپنی آنکھ سے دیکھ لوں, امام کے ظہور کو اپنی آنکھ سے دیکھ لوں, تو اسے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا امام کے خیمے کے اندر اپنے خون میں لوٹنے والے شہید کا ثواب ہے, صرف اتنی تمنا کرنے سے. تو مومن کے ذہن میں ہر وقت یہی تمنا ہو کہ میں کسی نہ کسی طرح امام کے ظہور کے زمانے کو پالوں. یہ چوتھی, یہ پانچویں یا چھٹی چیز ہے جو ہماری ذمہ داری ہے. ساتویں چیز جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت نازل ہو, جب کوئی آفت نازل ہو, ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کچھ اور سننا چاہتے ہیں لیکن اس کا وقت بھی آنے والا ہے, ذرا ابتدائی باتیں بہت ضروری ہیں, اس لیے کہ آج کل ہم اپنے آپ کو امام کا ماننے والا تو قرار دیتے ہیں لیکن یہ ذمہ داریاں جو ایک مومن آل محمد پر ہیں ان کو کوئی ادا کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ساتویں چیز یہ ہے کہ جب کوئی آفت آئے, جب کوئی مصیبت نازل ہو تو ہمیشہ استغاثہ امام زمانہ سے کیا جائے. کسی اور امام سے آپ دعا مانگے یا نہ مانگے یہ آپ کا ایمان, لیکن امام زمانہ کو کسی دعا میں نظر انداز نہیں کرنا. جب بھی کوئی آفت ہو, جب بھی کوئی پریشانی ہو, چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو, بڑے سے بڑا مسئلہ ہو, روایتوں میں یہ ہے کہ جو صحیح معنوں میں امام کا مومن ہوگا وہ کبھی اپنے امام زمانہ کو دعا میں نظر انداز نہیں کرے گا. اور کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم پر کوئی بڑی سے بڑی پریشانی پڑ جائے, ہم ہر امام کو پکار لیں گے لیکن بھولے سے کوئی امام زمانہ کو آواز نہیں دیتا ہے اور نہ امام زمانہ کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں اپنی دعا پہنچاتا ہے. جبکہ مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہر امام کو پکارے لیکن خاص طور پر امام زمانہ کو کبھی نظر انداز نہ کرنے پائے, اس لیے کہ تمام امور کائنات کے امام کے ہاتھ میں ہیں. خدا کی بارگاہ میں اگر ہماری دعا قبول ہوگی تو وہ بھی امام زمانہ کے ہاتھ سے بلند ہوگی, اور خدا کی طرف سے ہم پر کوئی رحمت آئے گی تو وہ بھی امام کے وسیلے سے ہم تک پہنچے گی. تو ساتویں ذمہ داری کیا ہے کہ کسی مصیبت میں امام کو نظر انداز نہ کیا جائے. اور جیسا کہ مجلس میں حال ہی میں ہم نے بیان کیا کہ خاص طور پر عریضہ, جسے 15 شعبان کی رسم نہ بنایا جائے کہ 15 شعبان کو سب جا کے عریضہ ڈالتے ہیں ہم بھی عریضہ ڈالیں. عریضہ 15 شعبان کے لیے نہیں, عریضہ ہے ہر مصیبت کے لیے, ہر آفت کے لیے, ہر پریشانی کے لیے, کہ جب بھی کوئی آفت, جب بھی کوئی مصیبت نازل ہو تو پاک مٹی میں یا آٹے کے اندر اس کاغذ کو رکھ کر کسی کنویں میں, ندی میں, گڑھے کے اندر, کسی جھیل میں, کسی دریا میں ڈالا جائے. 15 شعبان کو نہیں, اس دن تو صرف امام کی یاد کی وجہ سے ہم امام کی خدمت میں عریضہ بھیجتے ہیں, بلکہ ہر اس وقت کے جب تمہارے اوپر کوئی آفت اور کوئی مصیبت نازل ہو. اور اس کے بعد آٹھویں ذمہ داری جو ہماری ہے وہ وہی کہ جو آپ حضرات عام طور پر انجام دیتے ہیں زیارت وغیرہ میں, کہ جب امام کا نام سنا جائے تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت انسان کھڑے ہو کر امام کو سلام کرے. وہی طریقہ جو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ انسان کھڑا ہو جائے اور اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر اپنے سر کو جھکائے, یہ آٹھویں امام کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ جب آٹھویں امام کے سامنے داخل خزائی نے اپنا قصیدہ پڑھا تھا جس میں تمام معصومین کا تذکرہ, تو جب 12 امام کا تذکرہ آیا تو امام نے اسی طرح کھڑے ہو کر اور سر پر ہاتھ رکھ کر امام زمانہ کو تعظیم دی تھی. تو یہ 8 ذمہ داریاں ہیں. جو ہم میں سے ایک مومن کو آج کے دور میں انجام دینا. لیکن آپ پلٹ کر دیکھیں تو کبھی کسی ایک مومن کو اس میں سے ایک ذمہ داری بھی انجام دیتے ہوئے نہ پائیں گے. نہ امام کے نام پر کسی نے آج تک صدقہ نکالا ہوگا, نہ امام کے نام پر کوئی حج کرنے والا آپ کو نظر آئے گا, نہ امام کی حفظ اور سلامتی کے لیے کوئی دعا پڑھنے والا آپ کو ملے گا سوائے چند لوگوں کے. تو یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ جس زمانے کے امام کی امامت میں ہم زندگی گزار رہے اسے اتنا ہی نظر انداز کر دیں جتنا ہم نے نظر انداز کیا ہوا. یہ 8 احکامات خدا نے صرف اس لیے رکھے تاکہ ہمارے ذہن میں امام زمانہ کا تصور رہے اور ہم وقت ظہور کی دعا مانگتے رہے. اس لیے کہ وقت ظہور بڑا عجیب وقت ہوگا, وقت ظہور بڑا کشائش کا وقت ہوگا, اور بہت کم مومن ایسے ہوں گے جو اپنے ایمان کو سلامت رکھ پائیں گے. مومنوں کی اکثریت اس وقت گمراہ ہو جائے گی, اور مومنوں کی اکثریت اس وقت اپنے زمانے کے امام کی تکذیب کر بیٹھے گی. اگرچہ یہ بھی حقیقت کہ امام کو کسی شیعہ کی ضرورت نہیں, حقیقی اعتبار سے بھی امام ہمارے محتاج نہیں, ہم امام کے محتاج ہیں. اور ظاہری اعتبار سے بھی یاد رکھیے کہ جب ایک مرتبہ کسی نے آ کر چھٹے امام کی خدمت میں فخر ظاہر کیا تھا کہ اپنا رسول اللہ ہم آپ کے ماننے والے, ہم آپ سے محبت کرنے والے, اور انداز گفتگو ایسا تھا کہ جیسے ہمارے ہم شیعوں ہی کی وجہ سے آپ کی امامت اتنی پھیل رہی ہے اور آپ اتنے مشہور ہو رہے, تو امام نے کہا کہ تم نے کیا بات کہی, کیا تمہیں پتا نہیں کہ مشرق اور مغرب میں خدا نے دو شہر بنائے یا بلقا اور سابلقا, ان شہروں کے اندر اتنی آبادی ہے جتنی تمہاری پوری دنیا کے اندر بھی آبادی نہ ہوگی, اور وہ سب کے سب ہمارے محب ہیں, وہ سب کے سب ہمارے ماننے والے ہیں, ہم تمہارے کسی طور سے بھی محتاج نہیں. عباسی خلیفہ کے وزیر اعظم کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا, علماء کرام میلاد کی اور مولود کی مجالس میں کثرت سے بیان کرتے ہیں. 15 شعبان 699 ہجری کا واقعہ, 10 رمضان 534 ہجری کا واقعہ. عباسی خلیفہ کے گھر کے اندر نشست تھی, روزے کے افطار کا وقت آیا, سب نے روزہ افطار کیا. روزہ افطار کرنے کے بعد ایک ایک کر کے لوگ جانے لگے, آخر میں چند خاص آدمی بیٹھے رہے. تو ایک مرتبہ عباسی وزیر اعظم, خلفائے بنو عباس کے مظالم تو آپ سن چکے, عباسی وزیر اعظم ایک مرتبہ فخر کرتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھو خدا نے راضیوں کو کتنا ذلیل کیا ہوا, اتنے مختصر سے ان کی تعداد ہے, اور اگر خدا نے چاہا تو آنے والے زمانے میں یہ بھی مٹ کر رہ جائیں گے. یہ سنتے وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے جو بڑا صاحب کرامت اور صاحب علم, ایک مرتبہ عباسی خلیفہ کے وزیر اعظم سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کے سامنے اپنا ایک واقعہ پیش کروں. عباسی وزیر اعظم نے کہا کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو. تو اس نے تو پہلے, یہ چیز ہمارے موضوع سے باہر ہے اس لیے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے, اس نے پہلے تو یہ ثابت کیا کہ کسی مذہب کے ماننے والوں کی کمی یا زیادتی اس مذہب کو صحیح اور غلط نہیں بناتی, اور اس نے یہ کہا کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں سارے عیسائی, اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہاں پر مذہب عیسائیت سچا ہے. تو کمی یا زیادتی کسی مذہب کو سچا نہیں بناتی, اور اگر آپ کا یہ خیال بھی ہے کہ لوگوں کی زیادہ تعداد کسی مذہب کو سچا بناتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ راضیوں کی تعداد بہت کم ہے. میں ایک نصرانی, میں ایک عیسائی, اور عیسائی یہ واقعہ بیان کر رہا ہے. میرے والد کا کام تجارت, اور میں اپنے والد کے ساتھ اکثر اور بیشتر سفر کے ارادے سے, تجارت کے ارادے سے جایا کرتا. ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ ہم کچھ آدمی کشتی پہ سوار ہو کے چلے, 5 عیسائی تھے, 9 یہودی تھے اور باقی مسلمان. جب ہم چلے تو چلتے چلتے ایک مرتبہ سمندر میں طوفان آ گیا, اور طوفان کے نتیجے میں ہماری کشتی اپنی راہ سے ہٹ گئی, اور چلتے چلتے ایک ایسے شہر کے قریب, ایک ایسے ساحل کے قریب جا کے رکی کہ جسے آج تک ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا. ہم نے اپنی کشتی کے ملاح سے سوال کیا کہ کیا تم اس سے پہلے کبھی اس مقام کی جانب آئے ہو, تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں, آج تک میرے حافظے میں اس قسم کا کوئی مقام موجود نہیں. اب ہم حیران حیران کشتی پر سے اترے کہ پتہ نہیں یہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں ہم آ چکے ہیں, اور اتر کر جب شہر میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک عجیب بارونق شہر دیکھا, ہم نے ایک عجیب پر نعمتوں سے پر شہر دیکھا, اور ایک عجیب کیفیت اس شہر کی دیکھی کہ ہم حیران ہو گئے کہ ایسا شہر کہ جس میں اتنا سبزہ, اتنے پھل, اتنی اچھی فضا, اتنا ٹھنڈا پانی آج تک ہم نے کبھی مشاہدہ نہ کیا. حیران حیران چل رہے کہ حکومت کے سپاہیوں نے آ کر ہمیں گرفتار کیا, گرفتار کر کے حاکم وقت کے پاس لے گئے. جب ہم اس کے پاس پہنچے تو ایک مرتبہ اس نے سوال کیا کہ کیا تم سارے کے سارے مسلمان؟ ہم نے جواب دیا کہ نہیں, میں ہم عیسائی ہیں, ہم یہودی ہیں, ہم مسلمان. اس نے کہا کہ اس حکومت کا قانون یہ ہے کہ یہود اور عیسائی تو جزیہ ادا کریں. چنانچہ میرے والد نے تمام عیسائیوں کا اور ایک یہودی نے تمام یہودیوں کی جانب سے جزیہ عطا کر دیا. اس کے بعد ایک مرتبہ وہ شخص مسلمانوں کی جانب مڑا اور کہا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ مسلمانوں نے بتایا کہ ہمارا عقیدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ سنتے ہی ایک مرتبہ حاکم وقت کہنے لگا کہ تمہارے اس عقیدے کے اندر ایک کمی اور خرابی موجود ہے, تم نے دو شہادتیں تو کہیں تیسری شہادت نہ کہی. یہ سنتے ہی وہ مسلمان گھبرا گئے, کہنے لگے کہ ہم نے تو آج تک کبھی تیسری شہادت کے بارے میں نہیں سنا تھا. تو کہا کہ نہیں, اگر تم حقیقتاً مسلمان ہو تو تمہیں تیسری شہادت پڑھنا پڑے گی. اب وہ لوگ حیران حیران کھڑے. ہم میں سے کسی نے اس شخص سے سوال کیا کہ کیا آپ یہاں کے حاکم ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, اصل میں یہاں کا حاکم, یہاں کا گورنر ایک اور شخص ہے جو اپنے دارالخلافہ میں رہتا ہے, اور اس دارالخلافہ کا نام ظاہرہ. تو ایک مرتبہ مسلمان کہنے لگے کہ ہمیں اس دارالخلافہ میں بھیج دیا جائے, ہم براہ راست حاکم وقت سے گفتگو کریں گے. کیونکہ ہمارا موضوع بالکل علیحدہ ہے, یہ ضمنی واقعہ آ گیا ہے, اس لیے ہم بڑے اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. البتہ اسی واقعے میں آپ کو پتا چلے گا کہ امام کی کتنی اولادیں ہیں, امام کی اولادوں کی حکومت کہاں کہاں قائم ہے, اور کس طرح سے ان کا نظام چل رہا. تو بہرحال ایک مرتبہ مسلمانوں نے درخواست کی کہ ہمیں حاکم وقت کے پاس بھیج دیا جائے. تو اس نے ایک مرتبہ کہا کہ یہاں سے ظاہرہ چلے جاؤ, وہاں جا کر تم حاکم وقت سے ملاقات کر سکتے ہو. یہ سنتے ہی ہم سب کے سب باہر نکلے, اور باہر نکل کر اپنے ملا سے دریافت کیا کہ ہمیں ظاہرہ لے جاؤ. ملا ایک مرتبہ حیران ہو کر کہنے لگا کہ یہ کس شہر کا نام لیا, آج تک میں نے اس شہر کا نام نہیں سنا. تو ایک مرتبہ ہم حیران کھڑے تھے کہ اس ساحل کے ملا آگے آئے اور کہا کہ کہاں جانا چاہتے ہیں, ہم نے شہر کا نام بتایا, وہ ہمیں کشتی میں بٹھا کے لے چلے. خلاصہ بہت خلاصہ بیان کرنا ہے گفتگو کا. اب جب ہم ظاہرہ میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک عجیب بات کا مشاہدہ کیا. ہمیں ایسا لگا کہ جیسے ہم جنت کے اندر آ گئے ہیں. عجیب مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے آئے. ادھر اذان کی آواز بلند ہوئی, سب اپنی دکانیں چھوڑ کے مسجد کی طرف جانے لگے. جہاں کسی دکان میں کوئی گاہک داخل ہوا اور خرید و فروخت کی, تو دکاندار اپنے ہاتھ سے چیز نہیں تولتا ہے, بلکہ گاہک کے ہاتھ میں ترازو تھما دیتا ہے کہ آپ خود تول کر جتنا آپ کا دل چاہے لے جائیں. غرض یہ کہ بڑے عجیب مناظر دیکھتے ہوئے ہم چلے. ہم نے یہ بھی منظر دیکھا کہ ایک چشمے کے اوپر شیر اور بکری ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے پانی پی رہے. نہ شیر بکری کی طرف متوجہ ہو رہا, نہ بکری شیر کو دیکھ کر ڈر کے مارے بھاگ رہی ہے. اب ہم حیران کہ ہم کس مقام پہ آ چکے ہیں. چلتے چلتے ہم نے ملاحوں سے کہا کہ حاکم وقت کہاں ملے گا, تو اس نے جواب دیا کہ نماز کا وقت قریب آ رہا ہے, وہ اس وقت نماز پڑھانے آئے گا. ہم اس مقام پہ داخل ہوئے, مسجد کے اندر ہم نے نماز پڑھی. جب نماز پڑھی تو ہم نے دیکھا کہ لوگ حاکم وقت کی طرف بڑھے اور اسے سلام کرنے لگے, اور ہر ایک یبنا صاحب الامر یبنا صاحب الامر کہہ کے سلام کر رہا ہے, یعنی اے امام زمانہ کے بیٹے, اے امام زمانہ کے بیٹے. ہم نے یہ لفظ سنا, ہماری سمجھ میں نہ آیا, لیکن جو ہمارے ساتھ کے مسلمان تھے ایک مرتبہ چونک اٹھے, جلدی سے آگے بڑھے, اس کے ہاتھوں کو بوسا دیا. اس نے ہماری نئی شکلیں دیکھ کر سوال کیا کہ کہاں سے آئے ہو. ہم نے تفصیل بتائی, اور اب اس تفصیل میں بھی بہت سارے اہم واقعات ہیں, لیکن بہت مختصر کرنا ہے گفتگو کو. صرف اتنا آپ کے سامنے پیش کرنا کہ امام کے شیعوں کی تعداد کیا ہے اور امام کی اولاد کی تعداد کیا ہے. اس سے بڑا مختصر کرتے ہوئے گفتگو کو کہ روایت یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ سب نے یبنا صاحب زمان یبنا صاحب زمان کہا, تو ہم نے سوال کیا کسی سے کہ ان کا نام کون ہے. انہوں نے بتایا کہ ان کا نام قاسم ہے, اور یہ مسلمانوں کے جو آخری امام ہیں ان کے صاحبزادے. یہ سنتے ہی ہم گھبرا گئے. مسلمان جو ہمارے ساتھی تھے وہ تو پہلے ہی آگے بڑھ چکے تھے, اور ان میں اور امام زمانہ کے صاحبزادے میں مناظرہ شروع ہوا. بڑا دلچسپ اور عجیب مناظرہ کہ امام زمانہ کے بیٹے غیر شیعہ کو کس طرح سے شیعہ کی تعلیم دے رہے ہیں. لیکن پھر یہی کہ وقت بہت محدود ہے اور ہماری گفتگو بہت طویل. بہرحال خلاصہ یہ کہ آخر میں انہوں نے ان تمام کے تمام مسلمانوں کو جو شافعی اور مالکی تھے, ان تمام کے تمام مسلمانوں نے اقرار کر لیا کہ آپ کی گفتگو سن کر ہم اسی وقت آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اب یہ شخص یہ کہتا ہے, یہ عیسائی, کہ میں چند دنوں تک یہاں رہا اور دیکھا کہ ظاہرہ اتنا بڑا شہر ہے کہ اگر میں گھوڑے پر سوار ہو کر مسلسل دو مہینے چلتا رہوں تب بھی اس شہر کی حدود ختم نہیں ہوتی, اور ہر ایک شخص کی زبان پر امام زمانہ کا نام ہے. جب مزید میں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ اس کے قریب چار شہر اور ہیں, رائقہ, صافیہ, سلوم اور قناطیس, اور ان چاروں شہروں میں امام کے مختلف صاحبزادوں کی حکومت ہے. ایک شہر میں امام کے ایک اور صاحبزادے ہاشم کی حکومت ہے, ایک میں عبد الرحمان کی حکومت ہے, اور ایک کے اندر امام کے صاحبزادے ابراہیم کی حکومت ہے. ان چار صاحبزادوں کے نام روایات میں ملتے ہیں, ابراہیم, ہاشم, عبد الرحمان, اور اس کے ساتھ ساتھ قاسم, جن کے اوپر امام کی کنیت ہی ابوالقاسم ہے. تو اب وہ یہ کہتا ہے عیسائی وزیر سے کہ اس کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ 15 دن کے بعد امام زمانہ اس شہر میں آنے والے اور تمام شہر والے ان کی زیارت کریں گے، لیکن بدقسمتی کہ 10 دن کے بعد کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ ہم میں سے ہر ایک کو وہ شہر چھوڑ کر آنا پڑا۔ یہ بھی ایک موضوع ہے کہ کیا حالات پیش آئے، لیکن خیر اس وقت گفتگو یہ کہ ہم وہاں سے واپس آئے اور چاروں شہروں کو دیکھتے ہوئے آئے۔ تو آج میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی تمام خلافت کے غیر شیعہ ایک طرف اور ان چاروں شہروں کا ایک محلہ ایک طرف، وہاں پر اتنی کثرت کے ساتھ مومنین جمع تھے کہ ایک محلے کی تعداد آپ کی تمام خلافت کے لوگوں کی تعداد سے زیادہ۔ تو امام زمانہ کے پاس ماننے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن امام زمانہ ہمارا امتحان لے رہے ہیں۔ اسی لیے غیبت امام کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ مومنین کا امتحان، جس طرح گھر میں باپ موجود ہو تو ہر ایک بیٹا عزت و احترام کے ساتھ بیٹھتا ہے، لیکن اصل بیٹا وہ ہے جو باپ کی غیر موجودگی میں بھی باپ کا وہی احترام رکھے، باپ کے احکامات کی اسی طرح تعمیل کرے۔ تو یہی خدا کو ہمارا امتحان لینا کہ ہم غیبت امام میں گمراہ تو نہیں ہو جاتے، غیبت امام میں سیدھے راستے سے ہٹ تو نہیں جاتے۔ امام زمانہ کو ہماری ضرورت نہیں، ان کی حکومت کے یہ 4 شہر ہیں، اس کے علاوہ ایک جزیرہ ہے جزیرہ خضرا جو بحر ابیض میں واقع ہے، بحر ابیض یعنی سفید سمندر، جزیرہ خضرا یعنی گرین لینڈ، ہرے رنگ کا سمندر۔ علامہ مجلسی نے اس واقعے کی تفصیل اپنی کتاب میں نقل کی، لیکن اگر ہم اس واقعے کو بیان کریں تو کم از کم 20 منٹ لگیں گے اور اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس تفصیل میں جائیں۔ تو جزیرہ خضرا میں براہ راست امام کی حکومت ہے جو بحر ابیض میں واقع ہے، اور ان 4 شہروں کے اندر امام کے بیٹوں کی حکومت ہے، اور ایک اور شہر ہے جس میں امام کے پوتے کی حکومت ہے۔ یہ تفصیل ہماری کتابوں میں موجود ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے ہم اس تفصیل میں آج نہیں جاتے۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا، اور جیسا کہ منتظمین کی خواہش ہے کہ صرف امام زمانہ کے موضوع پر 5 تقاریر رکھوائی جائیں، تو اس میں ہم یہ تفصیل مزید بیان کریں گے۔ تو امام زمانہ آج کل کسی گوشے میں خالی نہیں بیٹھے، بلکہ ان کی حکومت کا ایک نظام ہے، ان کی ازواج ہیں، ان کے یہاں توالد و تناسل کا سلسلہ ہے، بیٹے پوتے، بلکہ روایتوں میں یہ ہے کہ امام کی 5 پشتوں تک سے لوگ ملاقات کر کے آئے، امام، امام کے بیٹے، امام کے پوتے، پوتے کے بیٹے اور پوتے کے پوتے، 5 پشتوں تک امام زمانہ کی وہ ہیں کہ جن سے ملاقات کرنے والے موجود تھے، اور سارے کے سارے عادل مجتہدین کرام۔ تو امام زمانہ کی حکومت بھی قائم ہے، امام زمانہ کی امام زمانہ کی تمام ذریت اور تمام خاندان بھی موجود ہے۔ صرف یہ ہم پر رحمت الہی نازل ہونا ہے، جس کی وجہ سے امام اتنا انتظار کر رہے اور یہ دیکھ رہے کہ ہم میں سے کتنے وقت ظہور امام کا ساتھ دیں گے، اور وہ وقت ظہور کون سا وقت ہوگا؟ عجیب وقت ہوگا، عجیب کیفیت ہوگی اس زمانے کی، اور اس زمانے کے عجیب مناظر ہوں گے۔ ابھی 2 مجالس تو آپ نے سنی، لیکن اس میں علامتیں تھیں، اور آج واقعات کہ امام زمانہ کس طرح سے ظہور فرمائیں گے۔ تو روایتوں میں یہ ہے کہ امام اس وقت تو اپنی حکومت میں بھی موجود ہیں اور تمام دنیا کا دورہ کرتے رہتے ہیں، مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں، کوئی مومن غلطی کر رہا ہو تو امام اگر مصلحت سمجھتے ہیں اس کی غلطی پر اس کو ٹوکتے ہیں، کوئی مومن اگر مصیبت میں گرفتار ہو تو امام اس کی مصیبت کو دور کرتے ہیں، کسی مومن کو کوئی بشارت دینا ہو تو امام اس کو بشارت دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہر سال حج کے موقع پر جزیرہ خضرا میں جانے والے مومن نے سوال کیا تھا امام کے پوتے سے کہ کیا امام زمانہ حج کرتے ہیں، تو جواب ملا تھا کہ ہر سال حج بھی کرتے ہیں، اور حج کے بعد ہردہ معصومین کی زیارت کر کے اس کے بعد اپنے دارالخلافہ میں آتے ہیں۔ تو امام زمانہ حج بھی انجام دیتے ہیں، ساتھ ساتھ دنیا میں جس مومن حقیقی کا انتقال ہو اس کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انتظار بھی کر رہے ہیں اس آنے والے وقت کا جب انہیں ظہور کا حکم دیا جائے گا۔ اسی لیے روایتوں میں یہ کہ ظہور کا وقت کسی کے علم میں نہیں، یہاں تک کہ گروہ اہل بیت بھی نہیں جانتے کہ ظہور امام کا وقت کیا ہوگا، اور امام زمانہ کا لقب ہی منتظر ہے یعنی انتظار کرنے والے۔ خود امام بھی یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب حکم الہی ہوتا ہے اور مجھے ظہور کی اجازت ملتی ہے، لیکن اس زمانے کی کچھ علامتیں، اس زمانے کے کچھ واقعات ہمیں بتائے گئے جن کی مدد سے ہم تیار ہو کر بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ روایت یہ ہے کہ ظہور کے وقت بالکل تیار ہو کر بیٹھو۔ وقت ظہور مومنوں کی 2 قسمیں ہو جائیں گی، ایک وہ مومن کے جو امام کے پاس جانا چاہیں گے اور اپنی تیاری کی وجہ سے فوراً پہنچ جائیں گے، اور ایک وہ مومن جو امام کے پاس جانا چاہیں گے مگر اپنی سستی کی وجہ سے اس قیمتی موقع کو اپنے ہاتھ سے کھو دیں گے۔ تو ایسے مومن بنیے کہ ادھر حکم امام آئے اور ادھر آپ امام کے قیامگاہ تک پہنچ جائیں، اور وہ کس طرح سے، اس کی تفصیل اب روایات یہ بتاتی ہیں کہ امام زمانہ خود بھی انتظار کی حالت میں ہیں، امام کا ایک لقب منتظر ہے یعنی جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور ایک لقب منتظر ہے کہ جو خود انتظار کر رہا کہ کب میرے ظہور کا وقت ہوگا اور کب حکم الہی سے اور مصلحت الہی سے مجھے اجازت ملے گی کہ میں ظہور کروں اور اس کے بعد اپنے مقصد کو پورا کروں. وہ مقصد امام کیا ہے یہ بھی تقریر کے اختتام پہ آتا ہے. لیکن اتنا روایات میں بتایا گیا ہے کہ جس سال امام ظہور فرمائیں گے وہ سال صاف سال ہوگا، یعنی ایسا سال ہوگا کہ اگر دو پر تقسیم کریں تو وہ دو پر تقسیم نہ ہو سکے. 1400 ہجری نہیں ہو سکتا، 1401 ہجری ہو سکتا ہے، 1402 نہیں ہو سکتا، 1403 ہو سکتا ہے. صاف سال کے اندر ظہور امام ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب ظہور امام ہوگا تو وہ 10 محرم کی تاریخ ہوگی، عاشورے کا دن ہوگا، اور جمعہ اس دن واقع ہوگا جس دن امام ظہور فرمائیں گے. اور امام کے ظہور سے پہلے کے 8 مہینے بڑے عجیب و غریب 8 مہینے ہوں گے، جماعت الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذلحج، اور اس کے بعد محرم. یہ وقت ظہور امام سے پہلے کے 8 مہینے انتہائی عجیب و غریب ہوں گے. اس دور کے اندر اتنی تیزی سے تبدیلیاں واقع ہوں گی کہ انسان خود بھی حیران اور پریشان ہو جائے گا، تمام دنیا کے لوگ پریشانی کا شکار ہو جائیں گے. تب ظہور امام ہوگا. اس دور کی ایک عام حالت تو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ روایتوں میں یہی ہے کہ نمازیں کثرت کے ساتھ ضائع کی جائیں گی، لوگ مال زکات سے تجارت کیا کریں گے، مرد اپنی عورتوں کے کہنے کے اندر آ جائیں گے، امانت دنیا سے ختم ہو کر رہ جائے گی، حکم خدا کی کھلم کھلا مخالفت ہوگی. اور ایک خاص علامت جس کا تذکرہ ہے کہ اس سے پہلے تو ظہور امام نہیں ہو سکتا، وہ یہ کہ امت رسول کے مرد مردوں پر اکتفا کریں گے اور عورتیں عورتوں پر اکتفا کریں گی. یہ وہ دور ہوگا، ابھی تفصیل آتی ہے. لیکن اس مقام پر ایک روایت جو اس سے پہلے ہم ایک اور مقام پر بیان کر چکے ہیں کہ کمیل ابن زیاد نے ایک مرتبہ امیر المومنین سے سوال کیا کہ یا امیر المومنین وقت ظہور امام کب ہے؟ تو مولا نے کمیل کے بازو کو تھاما اور کہا کہ کمیل میرے ساتھ چلو. یہ کمیل وہی عظیم ہستی کہ جن سے منسوب دعائے کمیل یا دعائے خضر ہمارے پاس موجود اور جسے پڑھنے کی انتہائی تاکید کی گئی، اس لیے کہ اس میں امام زمانہ کا کثرت کے ساتھ تذکرہ. مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ قرار دی گئی ہے کہ وہ ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھتا ہو. بہرحال مولا کمیل کے بازو کو تھام کے لے چلے، کوفے سے باہر اس مقام پر پہنچے کہ جہاں آج کمیل کا روزہ ہے، اور ایک مرتبہ کہا کہ اے کمیل، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شقی ترین شخص، سب سے زیادہ شقی شخص تجھے صرف محبت اہل بیت کے جرم میں اسی مقام کے اوپر ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کرے گا اور تو اس مقام کے اوپر دفن کیا جائے گا. اے کمیل، اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ مجھ سے دوری اختیار کر. کمیل ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مولا، میں کسی صورت میں بھی آپ سے دوری اختیار کرنے کی بات تسلیم نہ کروں گا. مولا نے کہا بہرحال تجھے اس مقام پر دفن کیا جائے گا، پھر اس مقام کے چاروں طرف عالیشان عمارتیں کھڑی ہو جائیں گی، اور ان عالیشان عمارتوں میں تھوڑے عرصے کے بعد ہر کمرے میں ایک ایک شیطان آ کر رہے گا، اور وہ لوگ عمارتوں کے مالک اس شیطان کی علامت کو اپنی عمارت کی چھت پہ لگائیں گے. وہ یوسما پہ اینتینا، اور اس شیطان کی علامت کا نام اینتینا رکھیں گے جو ہر عمارت کی چھت کے اوپر موجود ہوگی. کتاب الملائم والفتن کی روایت، اور جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے کہ جب یہ روایت علماء کے سامنے پہنچی تو علماء کافی حیران بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے، اور یہ راز حل نہیں ہو رہا تھا کیونکہ لفظ اینتینا پوری عربی زبان میں موجود نہ تھا. ڈکشنریاں کھنگال ڈالی علماء نے، لیکن اس لفظ کے معنی انہیں کہیں نہ مل سکے. یہ تو آج کے زمانے میں بتایا کہ وہ کون سا شیطان ہے اور وہ کون سی شیطان کی علامت ہے جس کا تذکرہ میرے مولا فرما رہے کہ اس کا نام اینٹینا ہوگا. جب یہ دور آ جائے تو سمجھ لینا کیا وقت ظہور امام بڑا قریب ہے. تو حالات ہمیں بتا سکتے ہیں کہ شاید وہ یہی دور ہے. اور اسی روایت کے نیچے کتاب الملاحم میں ایک روایت اور موجود، اور وہ روایت یہ ہے کہ جب وقت ظہور امام ہوگا تو اس وقت تم یہ دیکھو گے کہ لوگ غنا کے اور موسیقی کے اور گانے کے آلات اپنی جیبوں میں لیے ہوئے پھر رہے ہیں. یہ روایت اتنی عجیب روایت تھی کہ جس کتاب میں یہ روایت چھاپی گئی تو اس کے نیچے پبلشر نے ایک نوٹ لکھا، اور وہ نوٹ یہ لکھا کہ غالباً یہ روایت کسی نے امام کی جانب منسوب کر دی ہے، روایت بالکل غلط لگتی ہے، اس لیے کہ اتنا چھوٹا کوئی گانے کا کا آلہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو جیب میں رکھا جائے اور رکھنے کے بعد اسے بجایا جائے تو آواز بھی اس میں سے نکلے. تو یہ روایت خلاف عقل ہے, اس لیے شاید یہ امام کی روایت نہیں, کسی نے منسوخ کر دیا. لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ روایت کتنی سچی روایت ہے اور کس طرح سے چلنے پھرنے والوں کی جیب تک سے پاکٹ ٹرانسسٹر کے ذریعے سے مسلسل غنا کی اور موسیقی کی آوازیں ہمارے کانوں تک پہنچ رہی. اور یہ عجیب بات کہ ہمیں اتنی رد و قد ہے اس مسئلے سے کہ ہم موسیقی کو روح کی غذا قرار دے کر حلال کرنا چاہتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ آخری زمانے کی علامتوں میں کثرت کے ساتھ موسیقی کا تذکرہ, یہاں تک کہ دجال کی علامت بھی یہی تو بتائی گئی کہ دجال جس سواری پہ سوار ہو کے آئے گا اس سواری سے مسلسل موسیقی کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں گی. یہ روایت تفصیل سے ابھی آگے آتی ہے. بہرحال علامات بتانا اس وقت مقصد نہیں ہے کیونکہ وقت بڑا محدود ہے. روایتوں میں اتنا پتا چلا ہے کہ اخلاق اور ایمان کے اعتبار سے بدترین زمانہ ہوگا دنیا کا. انسان ہر واجب کو نظر انداز کر رہا ہوگا, ہر حرام کا ارتکاب کر رہا ہوگا. نیکی ایمان اور تقویٰ دنیا سے اٹھ چکا ہوگا اور کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو سیدھے راستے کا حکم دے اور غلط راستے سے انسان کو روکے, یہاں تک کہ وہ حالت ہو جائے گی لوگوں کی گمراہی کی وجہ سے کہ علماء دین ناپید ہو جائیں گے. لوگ اتنی بے قدری کریں گے علماء کی کہ کوئی عالم بننے پہ تیار نہیں ہوگا. علماء کی اتنی کمی ہو جائے گی کہ میری امت مسجد میں ایک ایک گھنٹے کھڑے ہو کر انتظار کرے گی کہ کوئی جماعت کی شرائط پر پورا اترنے والا عالم مل جائے, لیکن ایک ایک گھنٹے کھڑے رہنے کے بعد بھی انہیں ڈھونڈے سے ایسا عالم نہ ملے گا کہ جو انہیں نماز پڑھا سکے. یہ کیسی روایت ہے کہ ہمارا مشاہدہ یہ بتا رہا کہ بہت جلدی یہ وقت قریب آنے والا ہے اور اس کی تمام ذمہ داری روایت میں ان لوگوں پر ڈالی گئی ہے جو ہر مقام پر بیٹھ کر علماء کی توہین کرتے ہیں, علماء کو برا کہتے ہیں. تو یقیناً کون شخص ایسی لائن کے اندر یا ایسے شعبے میں آنا چاہے گا جس میں ہر وقت اسے گالیاں سننے کو ملے. لیکن روایت میں یہ کہ علماء کی اتنی کمی ہو جائے گی کہ ایک ایک گھنٹے لوگ مسجد میں کھڑے رہیں گے اور کوئی ان کو جماعت کی نماز پڑھانے والا نہ ہوگا. جب اتنی کمی ہوگی علماء کی تو کوئی حق کی بات بتانے والا نہ ہوگا. ذلیل ترین لوگ اس زمانے میں لوگوں کے اوپر حکومت کریں گے اور حالت یہ ہو جائے گی کہ ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک ایک فقیر مسلسل میرا نام لے کر اور خدا کا نام لے کر سوال کرے گا, لیکن ایک ایک ہفتہ گزر جائے گا اور کوئی فقیر کی حاجت پورا کرنے کو تیار نہ ہوگا. تم کثرت کے ساتھ یہ منظر دیکھو گے کہ دوست دوسرے دوست سے بڑا مسکرا کر اور خوشی کے ساتھ ملتا, لیکن جب وہ دوسرا دوست اپنی کوئی حاجت لے کے پہلے دوست کے پاس آتا تو بجائے اس کے کہ اگر انکار کرنا ہے تو صحیح طور پر انکار کرے, اس سے گفتگو کا طریقہ بدل لیتا. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ ملنے تک سے انکار کر دیتا. یہ وہ وقت ہوگا کہ جب ظہور امام بالکل قریب آ جائے گا, اس وقت تم یہ دیکھو گے کہ لوگ تو ذخیرہ اندوزی کرتے ہی تھے, خود حاکم وقت ذخیرہ اندوزی کرے گا, کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کرے گا اور جمع کرنے کے بعد اپنی مرضی سے فروخت کرے گا. اور تم یہ منظر دیکھو گے کہ شراب سے ہر بیماری کا علاج کیا جانے والا, جب شراب سے بیماری کا علاج کیا جانے لگے تب تیار رہنا, اب کسی وقت بھی ظہور امام ہو سکتا ہے اور اسی دور کے اندر دنیا میں جنگ عظیم چھڑے گی. روایت یہ ہے کہ مسلمان صحیح مومن صاحبان ایمان اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ مومنوں کو دو قوموں سے جنگ نہ کرنا پڑے. یہ روایت ہے ہمارے چوتھے امام کی کہ جب تک کہ دو قوموں سے جنگ نہ کرنا پڑے اس وقت تک قیامت واقع نہیں ہو سکتی. ایک کا نام ہے چپتے چہرے والی قوم. روایت میں شروع میں یہی, بعد میں امام نے خود تشریح کہ چپتے چہرے والی قوم, جب تک کہ میری امت کے مومن چپتے چہرے والی قوم سے جنگ نہ کریں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اور علماء نے تشریح کی کہ چپٹے چہرے والی قوم, خود امام نے آگے بتایا کہ ہم اہل ترک, یہ اہل ترک ہیں یعنی روس والے. تو جب تک کہ مسلمان بلکہ مسلمان بھی نہیں مومن, کوئی مومنوں کی حکومت دنیا میں کہیں قائم ہوگی اور وہ مومنوں کی حکومت اہل ترک سے یعنی روس والوں سے جب تک کہ مقابلہ نہ کرے اس وقت تک ظہور امام نہیں ہو سکتا. اور دوسری چیز روایت میں یہ آئی کہ دوسرا مقابلہ اہل ایمان کا مومنوں کا. اب ذہن میں فرق رکھتے ہوئے گفتگو سنیں کہ ایک مسلمان ہے اور ایک مومن ہے. مسلمانوں کا مقابلہ روس والوں سے بھی ہوگا, چین والوں سے بھی ہوگا, امریکہ والوں سے بھی ہوگا. روایتیں ابھی تفصیل کے ساتھ آتی ہیں. لیکن مومنوں کی ایک حکومت قائم ہوگی اور مومنوں کی حکومت کا مقابلہ دو قوموں سے ضرور ہوگا، ایک روس والے چپٹے چہرے والے اور دوسرے بالوں کے بنے ہوئے جوتے پہننے والے۔ پوچھا گیا امام سے کہ مولا یہ کون ہے جو بالوں کے بنے ہوئے جوتے پہنتے ہیں، تو امام نے کہا یہ کرد ہیں، یہ کرد قوم ہے، جب تک کہ ان سے مومنوں کی حکومت کا مقابلہ نہیں ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی ہے۔ یہ روایتیں ان کتابوں میں موجود ہیں۔ وہ مقام بنے گا کہ جو اہل تقویٰ کے لیے جہنم بن جائے گا اور باقی ارے کے لیے جنت۔ وہاں کے بازاروں کی یہ حالت ہوگی کہ کوئی مومن اس وقت تک بازار سے نہیں گزر سکتا جب تک کہ اس کے بازو کسی نامحرم عورت کے جسم سے نہ ٹکرائیں۔ دنیا بھر کے ذلیل ترین لوگ وہاں پہ جمع کیے جائیں گے اور اس وقت ایک بادشاہ ہوگا، یہ سارے روایت کے الفاظ، اس وقت ایک بادشاہ ہوگا، ایک شاہ ہوگا جو اپنی مقصد کی خاطر لوگوں کو عیاشی کی طرف لے جائے گا۔ اس کے بعد قزوین سے ایک مرد مومن بلند ہوگا، اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں اس سے پہلے کہ آیت اللہ آقائے خمینی کے بارے میں خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق قزوین سے، بہرحال قزوین سے ایک مومن بلند ہوگا، وہ تہران کے اشیاء کا خاتمہ کرے گا۔ لفظ قتل نہیں بلکہ یہ ہے کہ تہران والوں کا خاتمہ کرے گا اور حکومت ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے بعد جب یہ ایمان کی حکومت قائم ہو جائے گی، اس مقام پر کچھ اور روایتیں ہیں کہ مثلا 80,000 آدمی قتل کیے جائیں گے یا بادشاہ کا خاتمہ ہوگا، مگر یہ روایتیں کثرت کے ساتھ گزشتہ ایک سال میں پڑی گئی اس لیے ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ بہرحال یہ روایت کہ جب مومنوں کی حکومت قائم ہو جائے گی تو ان کو ترکوں سے یعنی روس والوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا اور کردوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر قیامت نہیں آ سکتی۔ تو مومنوں کی حکومت فی الحال تو دنیا میں ایک ہی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ روایت اسی بارے میں، اس لیے کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے روایت کو سن کر نتیجہ اگر آپ نکال سکتے ہیں تو نکالیں کہ صاحبان ایمان کی ایک حکومت قائم ہوگی جس سے کردوں سے بھی مقابلہ کرنا پڑے گا اور روس والوں سے بھی مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اب اس سے پہلے یا اس کے بعد، یہ تفصیل میں موجود نہیں، لیکن یہ ہے کہ مشرق وسطی میں خصوصاً جنگ عظیم کا آغاز ہو جائے گا، اور جنگ عظیم کا آغاز اس وقت ہوگا جب اہل روم، یہ سب پرانے الفاظ ہیں، اہل ترک، اہل روم، اہل روم کا لفظ استعمال ہوتا ہے انگریزوں پر بھی اور امریکہ کے رہنے والوں پر بھی، جب وہ لوگ فلسطین کے معاملات میں اتنی مداخلت کریں گے اور فلسطین کے اندر موجودہ اسرائیل بھی آ جاتا ہے کہ وہ اپنی فوج کو فلسطین میں اتاریں گے، اور دوسری طرف سے ترک یعنی روس والے عراق کے اندر داخل ہوں گے۔ عراق کی تباہی روس کے ہاتھ سے ہونا تقریباً یقینی، اگرچہ سوائے ظہور امام کے کوئی علامت یقینی نہیں، خدا اپنی مصلحت سے حکم کو بدل سکتا ہے، لیکن تقریباً یہ یقینی ہے کہ عراق کی تباہی ہوگی اور وہ تباہی بھی روس والوں کے ہاتھ سے ہوگی۔ اتنی تفصیلی روایت ہے کہ اس میں شک کی گنجائش بہت کم ہے۔ تو بہرحال روس والے داخل ہوں گے عراق کے اندر اور امریکہ یا برطانیہ والے داخل ہوں گے فلسطین، داخل اپنی، لیکن روایت یہ ہے کہ اصل معرکہ اس وقت ہوگا جب ان کی فوجیں اس سرزمین کے اوپر قدم رکھیں گی، اور آخری تباہی اس وقت ہوگی کہ جب بنی قنطورہ۔ پوچھا گیا مولا یہ بنی قنطورہ کیا چیز ہے؟ امام نے فرمایا میں قوم کو دیکھ رہا ہوں جن کے چہرے کا رنگ زرد ہے، جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں، جن کی ناکیں چپٹی ہیں، اور وہ صحرا علاقے کے قریب رہتے ہیں۔ چین سے متصل صحرائے منگولیا اور صحرائے گوبی ہے جو دنیا کے بڑے بڑے صحراؤں میں شامل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بنی قنطورہ کون ہے، اس کا نتیجہ بھی اگر آپ نکال سکتے ہیں تو نکال لیجئے۔ حالات اور شواہدات یہ بتاتے ہیں کہ یہ بنی قنطورہ اسی قوم کا نام ہے کہ جس کو آج کل اہل چین کہا جاتا ہے۔ جب ان کی فوجیں عرب میں قدم رکھیں، بس سمجھ لینا کہ وہی تباہی کا وقت آخر، اور اس وقت اتنی تباہی ہوگی کہ ایک تہائی آبادی جنگ کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ یہ حتمی علامت بتائی گئی کہ دنیا کی ایک تہائی آبادی کا خاتمہ، اور یہ بھی ایک عجیب بات کہ یہ جو آبادی ختم ہوگی یہ زیادہ تر یورپ اور امریکہ کے حصوں میں ختم ہوگی، مشرق وسطی یا ایشیا میں اتنی تباہی اس جنگ کی وجہ سے نہیں آئے گی۔ تو دنیا کی ایک تہائی آبادی ماری جائے گی، اور ایک تہائی آبادی کے ختم ہونے کے بعد جنگ کے نتیجے میں ایسی تباہی ہوگی کہ دو وبائیں پھیلیں گی۔ ایک قحط کی بیماری اور ایک طاعون کی بیماری. قحط کی بیماری تو اتنی پھیلے گی کہ باپ اپنی جوان کنواری لڑکی کو لے کے آئے گا اور کہے گا کہ ایک وقت کی روٹی دے دو اور میری جوان لڑکی کو مجھ سے لے جاؤ. یہ حالت ہو جائے گی قحط کی وجہ سے اس زمانے کے اندر جب جنگ عظیم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا, ایک تہائی آبادی ختم ہو چکی ہوگی, اس کے بعد کا یہ تذکرہ. اب جنگ عظیم کے اندر کیا کچھ ہوگا, یہ جنگ عظیم کا لفظ ہم نے اپنی آسانی کے لیے استعمال کیا ہے, روایات میں یہ نہیں. روایات میں صرف یہ ہے کہ اس وقت تک یہ ماحول جب ہوگا اس وقت تک ظہور امام نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان پر آسمانوں سے موت نہ برسے. آسمانوں سے انسانوں پر موت نازل ہوگی, عدن کے قریب زمین سے اور سمندر سے آگ بھڑکتی ہوئی نظر آئے گی. آسمانوں سے موت کس طرح نازل ہوتی ہے آج اس چیز سے ہم بھی واقف ہو چکے ہیں, آپ بھی واقف ہو چکے ہیں. بہرحال تفصیل میں گئے بغیر اتنا کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ ہوائی حملے کی طرف اشارہ. بہرحال روایت میں صرف اتنا کہ جب آسمانوں سے موت نازل ہوگی ایک تہائی آبادی کا خاتمہ ہو جائے گا, اب بچے کی دو تہائی آبادی. یہ دو تہائی آبادی میں سے پھر ایک تہائی آبادی ختم ہو جائے گی قحط کی وجہ سے اور طاعون کی وجہ سے, خالی ایک تہائی آبادی دنیا کی باقی رہے گی جب ظہور امام زمانہ ہوگا. لیکن جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کوئی علامت بالکل یقینی بھی نہیں اور کسی علامت کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا, تو امام کے ظہور سے پہلے دو تہائی آبادی کا خاتمہ بالکل یقینی. اور اسی مقام پر پھر ایک مرتبہ اس چھوٹے سے واقعے کی تکرار کر دینے کو دل چاہتا ہے جو ابھی چند دن پہلے ہم نے ایک مجلس میں بیان کیا تھا, مگر یہاں کیونکہ ان مومنین کی بھی کثرت ہے کہ جو باہر کے علاقوں سے تشریف لاتے ہیں, کہ کسی نے ایک مرتبہ آئنسٹائن سے سوال کیا, البرٹ آئنسٹائن جو عظیم ترین سائنسدانوں کی صف میں شامل کیا جاتا, کہ کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی ہے, آئنسٹائن نے ایٹم کی تھیوری پیش کی ہے, چنانچہ لوگ اس کے پاس پوچھنے آتے ہیں کہ آپ کے بنائے ہوئے ایٹم بم کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا, کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم میں کون سے ہتھیار استعمال کیے جائیں گے؟ تو آئنسٹائن کا جواب یہ تھا کہ انسان اتنی ترقی کر رہا کہ کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ تیسری جنگ عظیم میں کون سے ہتھیار استعمال ہوں گے, البتہ میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ چوتھی جنگ میں کون سے ہتھیار استعمال کیے جائیں گے. لوگوں نے سوال کیا کہ بتائیے چوتھی جنگ میں کون سے ہتھیار استعمال ہوں گے, تو کہا کہ چوتھی جنگ میں پتھر بطور ہتھیار استعمال کیا جائے گا. یعنی خود اس کا بھی یہ اقرار ہے کہ تیسری جنگ کے بعد دنیا تباہی کے اس مقام پر پہنچ چکی ہوگی کہ اب دوبارہ پرانے زمانے میں پلٹ جائے گی اور تیسری جنگ کی وجہ سے اتنی تباہی پھیلے گی کہ انسان کی تمام ترقی نیست و نابود ہو جائے گی. اس دور میں اگر امام ذوالفقار لے کے نکلے تو پتھر کے مقابلے میں تو ذوالفقار یقیناً جدید ترین ہتھیار سمجھا جا سکتا ہے. تو یہ دو تہائی آبادی کا ختم ہونا یقینی اور اس کے بعد ایک تہائی آبادی باقی رہ جائے گی. اب یہ ایک تہائی آبادی امام زمانہ کی منتظر ہوگی. لوگ خاص طور پر صحیح مومنین اس وقت گڑ گڑا کے خدا سے دعائیں مانگ رہے ہوں گے کہ خداوندہ جلد از جلد ظہور امام ہو جائے, اس لیے کہ بدترین حالات اس وقت تو ہماری زبان سے اجل اللہ ظہورہ نکلتا ہے, لیکن اس وقت ہر ایک کے دل کی گہرائی سے یہ جملہ نکل رہا ہوگا. لیکن کون؟ صرف وہ کہ جو صحیح صاحبان ایمان. اور اس سے اس کے بعد دوسری دو تہائی آبادی کے ختم ہونے کے بعد ایک بڑی مصیبت کا سامنا دنیا والوں کو کرنا پڑے گا, اور یہ مصیبت ہے سفیانی کا لشکر. اب حالات اس مقام تک پہنچے, یہ باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں تو بات کی گفتگو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. جنگ عظیم اور قحط اور طاعون کے نتیجے میں دو تہائی آبادی ختم ہو گئی, ایک تہائی آبادی بچی, اور یہ ایک تہائی آبادی چین سے لے کر ترکی کے درمیانی علاقے میں. روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یورپ کا بر اعظم تقریباً ختم ہو چکا ہوگا, امریکہ میں تباہی ہی تباہی ہوگی, چین کے آگے کا علاقہ بھی تقریباً خاتمے پر ہوگا. دنیا سمٹ کر چین سے ترکی کے درمیان جمع ہو جائے گی, اور اب جتنے واقعات پیش آئیں گے اسی علاقے کے اندر پیش آئیں گے. اس کے آگے کے جو علاقے ہیں اس میں اگر انسان ہوگا بھی تو اتنے کم ہوں گے اور ایسی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. اب کتنے بھی دنیا کے اصل انسان رہ جائیں گے تہذیب یافتہ, وہ چین سے ترکی کے درمیانی علاقوں میں ہوں گے اور ظہور امام کی تیاری ہو رہی ہوگی. اس سے کچھ پہلے ہمارا ہندوستان اور پاکستان کا علاقہ, ہمارا پاکستان کا علاقہ ہندوستان تباہ کرے گا اور ہندوستان کے علاقے کو چین تباہ کرے گا, اور اس کے بعد چین کے اندر کچھ ایسے طوفان اور کچھ ایسی گیسیں استعمال کی جائیں گی جس سے چین بھی تباہ ہو جائے گا. اب دو تہائی آبادی ختم ہو گئی, ایک تہائی آبادی بچی, اس وقت رحمت کی علامت بھی نازل ہوگی اور شیطان کی علامت بھی. رحمت کی علامت کا نام ہے سید حسنی اور شیطان کی علامت کا نام ہے عثمان سفیانی. یہ دو چیزیں کیا ہے؟ بہت اہم چیزیں ہیں یہ دو. ان دو ہستیوں کا ظہور امام سے پہلے آنا بالکل یقینی. سفیانی اس کا نام عثمان ابن عتبہ, یہ ابو سفیان کی نسل سے تعلق رکھنے والا ہے. روایتوں میں یہ ہے کہ اس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے اور اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی. بڑی اہم ہستی ہے یہ ظہور امام سے پہلے کے واقعات میں, کیونکہ سفیانی ہی سبب بنے گا امام زمانہ کے ظہور کا, اور یہ سفیانی ہی وہ ہے کہ جس کو امام اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے. تو یہ آبلہ روح, چیچک کے داغ رکھنے والا, نیلی آنکھیں رکھنے والا ایک شخص ہے جو فلسطین کے کسی علاقے سے خروج کرے گا اور اس کے بعد شام کے اوپر قبضہ کر لے گا. روایات میں یہ بھی کہ عراق اور شام یہ دونوں تباہ ہوں گے روس کی وجہ سے, اور روس ان دونوں کا خاتمہ کر چکا ہوگا. اس کے بعد سفیانی نکلے گا فلسطین کے علاقے سے اور شام پر قبضہ کر کے دمشق کو اپنا دارالخلافہ بنائے گا, اور اس کا ساتھ دینے کے لیے 70,000 زنا زادوں کی فوج اس کے ساتھ پہنچے گی. روایت میں یہ بھی ایک علامت کہ آخری زمانے میں تم کثرت کے ساتھ دیکھو گے کہ نکاح ہو رہے ہیں مگر صحیح نکاح نہیں, چنانچہ حرام زادوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی کہ انہوں نے نکاح پڑھوایا ہے مگر غلط نکاح پڑھوایا ہے, اس لیے حرام زادے زنا زادے کثرت کے ساتھ آخری زمانے میں پائے جائیں گے. 70,000 زنا زادوں کی فوج اس کا ساتھ دے گی, اور روایت میں یہ ہے کہ یہ فوج کہاں سے آئے گی؟ مراکش, لیبیا, تیونس, ان 3-4 ممالک سے. بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے, خاص طور پر غیر مومنوں کے, فاسق اور فاجر لوگوں کے جتھے اکٹھا ہوں گے, اور وہ مصر سے ہوتے ہوئے, فلسطین سے ہوتے ہوئے شام میں اس کے پاس پہنچیں گے. 8 مہینے اس کی حکومت رہے گی اسی علاقے میں, اور اس کا حکم یہ ہوگا کہ ہر وہ شخص جس کا نام محمد, علی, حسن, حسین, جعفر, فاطمہ یا زینب, اسے فوراً قتل کر دیا جائے, اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی محب اہل بیت پایا جائے تو ہمیں اس کا پتہ بتایا جائے, ہم اسے انعام بھی دیں گے اور اس محب اہل بیت کو قتل کریں گے. تو ہمسائے ہمسائے کی چغلی کھائیں گے, رشتہ دار رشتہ دار کے بارے میں جا کر اطلاع پہنچائیں گے کہ یہ محب آل محمد ہے. کثرت کے ساتھ دولت کی خاطر لوگ اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو قتل کروائیں گے صرف اس لیے تاکہ سفیانی کا انعام ملے. جب سفیانی آئے گا تو روایت یہ ہے کہ اس وقت کسی عورت کو مطمئن نہیں بیٹھنا چاہیے, اس لیے کہ بہت کم عورتیں ایسی ہوں گی جو اس کے لشکر سے اپنی عزت کو بچا سکیں گی. کسی مرد کو مطمئن نہیں بیٹھنا چاہیے, بہت کم مرد ایسے ہوں گے جو اس کے لشکر سے اپنی گردنوں کو بچا سکیں گے. وہ مصر, شام, مصر, لیبیا, تیونس, الجزائر, مراکش, فلسطین اور شام, ان تمام علاقوں کا خاتمہ کرے گا, اور اس کے بعد کوفے میں آ کر کوفے کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن کچھ حالات ایسے پیش آئیں گے کہ وہ کوفے پر قبضہ نہ کر سکے گا اور اسے پلٹ کر دمشق پہنچنا پڑے گا. دمشق میں پہنچ کر وہ اپنی فوج کے ایک دستے کو مدینے کی طرف بھیجے گا تاکہ مدینہ اور مکہ تباہ کیا جائے. چنانچہ روایت یہ ہے کہ اس کی فوج مدینے میں آئے گی. مدینے میں آنے کے بعد اہل مدینے کا قتل عام کیا جائے گا, منبر رسول کو گرد مار مار کے توڑا جائے گا, اور روضہ رسول کے اندر گھوڑے باندھے جائیں گے. غرض یہ کہ جتنا وہ مدینے کو تباہ کر سکتا ہے اتنا مدینے کو تباہ کرے گا. مدینے کی تباہی کے بعد اب یہ چلے گا مکے کی جانب, اور اس کا لشکر مکے کی جانب چل رہا ہے. تو اب اس مقام پر گفتگو کا ایک حصہ ختم ہوا کہ سفیانی 8 مہینے حکومت کرے گا اور 8ویں مہینے یہ مدینے کو تباہ کر کے اپنا لشکر مکے کی جانب بھیجے گا. یہ شیطان کی علامت جو ان علاقوں میں ظاہر ہوگی. دوسری طرف یہ ایران کا علاقہ, جس کے بارے میں روایات یہ ہے کہ آخری زمانے میں یہ کئی حصوں میں شاید تقسیم ہو جائے, تو خراسان کے علاقے سے دوسرے امام کی نسل سے تعلق رکھنے والے ایک مرد مومن بلند ہوں گے, اور ان کا نعرہ ہوگا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ہم نیکی کا پیغام پہنچائیں گے, برائی سے لوگوں کو روکیں گے, اور وہ اپنا ایک بہت بڑا لشکر جمع کریں گے. طالقان کے قصبے سے ان کے تعلق کی روایت کو زیادہ مشہور ہے علماء میں, تو شاید ان کا تعلق طالقان کے قصبے سے ہوگا. یہ اپنا پورا لشکر جمع کریں گے, اور لشکر جمع کر کے خراسان طالقان سے نکلیں گے, اور نکل کر پاکستان کے علاقے میں داخل ہو کر ملتان تک پہنچیں گے. امیر المومنین کے خطبے میں تذکرہ, سید حسنی ملتان تک پہنچیں گے, مکران سے گزریں گے, تو بلوچستان سے گزرتے ہوئے ملتان تک پہنچیں گے, اور ملتان تک پہنچنے کے بعد اس تمام راستے میں وہ مومنوں کو صحیح مومن بناتا ہوا جائیں گے, ہر ایک کے عمل میں تبدیلی کریں گے, اور ہر علاقے سے لوگ ان کی فوج میں شامل ہوتے چلے جائیں گے. اب روایت میں یہ ہے کہ ملتان پہنچ کر وہ واپس آئیں گے, اور واپس جب آئیں گے تو ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے بصرہ تک پہنچیں گے. تو اب جو لشکر کا ان کے نقشہ بنایا گیا کہ خراسان سے ملتان جانا اور ملتان سے گھوم کر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ بصرہ جانا، اس نقشے سے پتا چلتا کہ کوئی تعجب نہیں کہ ہمارے شہر کے قریب سے بھی ان کا گزر ہو، کیونکہ ساحلی علاقے میں آپ کا شہر بھی آتا ہے. اور سید حسنی کا گزر جب ہوگا تو اس وقت بڑی تعداد میں مومنین ان کی فوج میں شامل ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو امام کے ساتھ پہلی آواز میں نہیں ملیں گے لیکن سید حسنی کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. تو اب کیفیت کیا ہوئی، اب صورتحال کیا ہوئی؟ اب صورتحال کچھ یہ ہوئی کہ ایک طرف سے سفیانی کا لشکر مدینے کو تباہ کر کے مکے کی جانب آ رہا ہے، دوسری طرف سید حسنی ملتان سے گھوم کر بصرے کی جانب جا رہے ہیں. دنیا کی یہ حالت، اور سید حسنی کا ملتان سے گھوم کر واپس آنا یہ بتا رہا ہے کہ شاید ملتان کے آگے کوئی آبادی نہ ہو، یا اگر آبادی ہو تو اتنی معمولی اور اتنی وحشی آبادی کہ وہاں جانا ان کے نزدیک بیکار ہو. تو ملتان تک کا علاقہ تو آباد رہے گا، یعنی خراسان ایران سے ملتان تک کا علاقہ، اور وہاں سے پلٹ کر یہ چلیں گے. اب جب یہ کیفیت ہوگی کہ سفیانی مدینے کو تباہ کر کے مکے کی جانب آ رہا ہے، سید حسنی ملتان کو فتح کر کے بصرے کی جانب جا رہے ہیں، اس وقت ایک مرتبہ امام کے ظہور کا وقت آ جائے گا. اور ظہور امام سے کچھ پہلے کے واقعات اس سے پہلے بتائے جا چکے ہیں ایک اور تقریر میں. یہ دو بڑی علامتیں، اب اسی مقام پر گفتگو چھوڑیں، کچھ پیچھے کی جانب آئیں، کچھ اور علامتوں کے ساتھ موضوع کو اس مقام تک پہنچائیں. سفیانی مدینہ تباہ کر کے مکے کی جانب آ رہا ہے، سید حسنی ملتان تک لوگوں کو مومن بنا کر اور ہر شہر سے اپنی فوج میں لوگوں کو شامل کرتے ہوئے بصرے کی جانب آ رہے ہیں، اور کوئی تعجب نہیں کہ ہمارے علاقے سے گزریں اور یہاں سے بھی کچھ مومنین ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں. بس یہی وقت ظہور امام، اور اس سے 8 مہینے پہلے سے عجیب و غریب واقعات شروع ہو جائیں گے. جماعت الثانی اور رجب میں کثرت کے ساتھ بارشیں ہوں گی، یہاں تک کہ روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو 24 دن تک لگاتار بارش ہوتی رہے گی اور ایک لمحے کے لیے بارش کا سلسلہ نہ رکے گا. چند گھنٹوں کی بارش میں ہماری کیا حالت ہوتی ہے، اور کہاں 24 گھنٹے کی متواتر اور لگاتار بارش. شعبان کے مہینے میں چاند گرہن اور سورج گرہن لگے گا، مگر تمام حساب کتاب کے برس. حساب و کتاب یہ ہے کہ سورج گرہن مہینے کے شروع میں لگے لیکن آخر میں لگے، لیکن بیچ مہینے میں لگے گا. اور چاند گرہن کو بیچ مہینے میں لگنا چاہیے لیکن وہ آخر میں لگے گا، یہ شعبان میں ہوگا. رمضان میں شب قدر کے بارے میں انتہائی تاکیدی حکم ہے، اور یہ روایت جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ روایت شیعہ اور سنی تمام علماء کی کتاب میں، یہاں تک کہ صحیح بخاری جیسی کتاب میں موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب 23ویں رمضان آئے، ایک سال ایسا سال ہوگا کہ جب 23ویں رمضان آئے تو 23 کا دن جمعے کے دن پڑے گا، خبردار تمام رات عبادت تو کرنا مگر اگلے دن گھر سے باہر نہ نکلنا، اور دوپہر کے وقت تیار ہو کر بیٹھ جانا، گھر کے دروازے بند کر لینا، گھر کے دروازے اور کھڑکیوں کو اس طرح سے بند کرنا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز گھر میں نہ داخل ہونے پائے، اپنے کانوں کو بند کر کے بیٹھنا اور اپنے آپ کو زمین کے قریب کر لینا، کیونکہ عین دوپہر کے وقت ایک دھماکے کی آواز آئے گی. ایسا دھماکہ ہوگا کہ جس کے کان میں آواز پہنچے گی وہ بہرا ہو جائے گا. اور ایک روایت میں یہ کہ خبردار کسی شیشے کی چیز کے قریب نہ رہنا، شیشے کی چیزوں سے دور رہنا. یہ ساری علامتیں یہ بتا رہی ہیں کہ کوئی تعجب نہیں کہ کسی بم وغیرہ کے دھماکے کا تذکرہ ہو. بہرحال روایت یہ ہے کہ 23 رمضان کو یہ دھماکے کی آواز آئے گی، اس کے بعد شوال اور ذی القعدہ کے مہینے میں چھوٹے چھوٹے گروہ آپس میں لڑیں گے. ذی الحج کی 23 تاریخ کو خانہ کعبہ کی سرزمین میں ایک آل محمد کی نسل سے تعلق رکھنے والے مومن کو شہید کیا جائے گا، اور اس کے بعد محرم کا مہینہ آ چکا ہے. سفیانی کا لشکر مدینے اور مکے کے درمیان ہے، سید حسنی کا لشکر ملتان سے پلٹ کر بصرے کی جانب آ رہا ہے. ایک مرتبہ روایت یہ ہے کہ رات کے وقت امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، آدھی رات کے بعد اور صبح کے وقت کے درمیان، لیکن مومنوں کو یہ اطلاع پہنچے گی صبح سویرے. امام زمانہ اپنے گھر میں ہوں گے، اور کون سا گھر؟ مکے کے اندر امام زمانہ آخری زمانے میں تشریف لے آئیں گے، کیونکہ امام کو بھی پتا نہیں کہ میں کب ظہور کروں گا، لیکن آخری زمانے جب آثار و علامتیں یہ بتائیں گے کہ اب وقت ظہور قریب آ گیا ہے، امام مکے تشریف لے آئیں گے اور ہر وقت انتظار کریں گے کہ کب حکم الہی آتا ہے. روایت یہ ہے کہ جب حکم الہی آئے گا تو ایک مرتبہ وہ لپٹا ہوا پرچم، وہ پرچم جو صرف دو موقعوں پر استعمال ہوا، ایک جنگ بدر میں اور ایک جنگ جمل میں، تو وہ لپٹا ہوا پرچم امام کے ہاتھ میں ہے خود بخود کھل جائے گا، اور اس میں سے آواز آئے گی کہ یا ولی اللہ مجھے ہاتھ میں لینے کا وقت آ گیا. اور کمر کے اندر جو ذوالفقار موجود ہے، ایک مرتبہ ذوالفقار نیچے سے بلند ہوگی، امام کے چہرے کے مقابل آئے گی اور کہے گی کہ یا ولی اللہ مجھے ہاتھ میں لینے کا وقت آ گیا. ان دو علامتوں سے امام سمجھ جائیں گے کہ بس اب وقت ظہور ہے. چنانچہ اپنے گھر سے نکلیں گے، مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان بیٹھیں گے اس طرح سے کہ امام کی پیٹھ خانہ کعبہ کی دیوار سے لگی ہوگی، اور ایک مرتبہ کہیں گے انا حجت اللہ علی الارض، میں زمین پر اللہ کی حجت ہوں اور میں نے ظہور کیا. امام کی یہ آواز سن کر سب سے پہلے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل تشریف لائیں گے اور امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اس کے بعد 4000 فرشتے منصور کی سربراہی میں آئیں گے. یہ وہی 4000 فرشتے ہیں جن کا سردار منصور ہے، جو عاشورے کے دن کربلا میں پہنچے تھے اور پہنچ کر امام سے نصرت کی اور مدد کی خواہش ظاہر کی تھی، مگر امام نے منع کر دیا کہ اس وقت مصلحت نہیں ہے کہ ہم کسی کی مدد طلب کریں. تو بعد شہادت یہ 4000 فرشتے امام کے روضے پر بیٹھ کر تمام عرصے ماتم کرتے ہوئے گزار رہے ہیں، لیکن جب وقت ظہور امام ہوگا تو جبرائیل اور میکائیل کے فوراً بعد یہ 4000 فرشتے اپنے سردار منصور کی قیادت میں امام کے پاس آ کر امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور اس کے فوراً بعد 27 مومنین کی ایک جماعت آئے گی. اس سے پہلے 4 مومنوں کی ایک جماعت آئے گی جس میں چاروں پیغمبر ہوں گے، حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ. البتہ حضرت عیسیٰ اور یہ باقی 3 پیغمبر بعد میں تشریف لائیں گے، لیکن ان کی طرف سے بیعت پہلے کر لی جائے گی. اب اس کے بعد 27 مومنین کی ایک جماعت مکے میں داخل ہوگی، جس کے اندر 700 وہ ہیں اصحاب کہف، جو اپنے غار میں سو رہے ہیں اور وقت ظہور انہیں اٹھایا جائے گا، اور وہ 7 کے ساتھ مکے میں آ کر امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. 15 حضرت موسیٰ کے وہ مومن ہیں جو ایک لمحے کے لیے سیدھے راستے سے نہ ہٹے. یہ 15 اور 7 22 آدمی اور 7 آدمی اور منتخب ہیں تمام دنیا کے، جن میں حضرت موسیٰ کے وسیع جناب یوشع ابن نون ہیں، سلمان فارسی ہیں، مقداد ابن اسود ہیں، ابو دجانہ ہیں، مالک اشتر. یہ 5 خاص طور پر ان کا نام بتایا گیا ہے، سلمان، مالک، مقداد، یوشع ابن نون اور ابو دجانہ انصاری. تو یہ 5 پیغمبر اسلام کے صحابی، 7 اصحاب کہف، 15 قوم موسیٰ کے آدمی، 27 آدمیوں کی جماعت آ کر امام زمانہ کے ہاتھ پر بیعت کرے گی، اور اتنی دیر میں صبح کی روشنی نمودار ہو جائے گی اور صبح سویرے تمام دنیا میں ایک آواز گونجے گی، اور ہر مومن اپنے کان میں اس آواز کو سنے گا کہ اے دنیا والوں، ظہور امام ہو گیا ہے. یا الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. امام تشریف لے آئے ہیں اور امام کا ساتھ دینے کے لیے چلو. اس وقت دنیا کے انسانوں کے 3 گروہ ہو جائیں گے، ایک وہ جو یہ آواز سنے گا اور مذاق اڑا کر ٹال دے گا کہ یہ کیا آواز، اور دوسرے 2 گروہ صحیح گروہ ہوں گے. اس میں سے ایک تو وہ فوراً تیار ہوگا امام کی مدد کرنے کے لیے، لیکن اپنی ملازمت کو دیکھنا، کنوینس کا انتظام کرنا، بیوی بچوں کا خیال کرنا، روپے پیسے کی فکر کرنا، پوری اس کے دل میں نیت اور ارادہ یہ ہوگا کہ میں امام کے پاس جاؤں گا، لیکن انتظار کرتے کرتے اور انتظام کرتے کرتے شام کا وقت آ جائے گا، اور شام کے وقت ایک مرتبہ شیطان کی آواز آئے گی کہ اے انسانوں، یہاں سے چلو اور فلسطین میں جو سفیانی ہے وہ تمہارا امام ہے، چل کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو. چنانچہ یہ لوگ جو تیار تو ہو گئے تھے اب چکرا جائیں گے کہ وہ آواز صحیح ہے، یہ آواز صحیح ہے، اور گھبرا کے سوچیں گے کہ اس چکر میں پڑنے سے بہتر ہے کہ انتظار کرو، جب امام آئیں گے تو دیکھا جائے گا. چنانچہ یہ اس سعادت سے محروم رہ جائیں گے، اور کتنی بڑی سعادت سے یہ محروم رہیں گے اپنی تھوڑی سی لاپرواہی اور بے توجہی کی وجہ سے. البتہ تیسرا گروہ وہ ہوگا کہ ادھر کان میں آواز آئی، ادھر نہ گھر کا خیال، نہ بیوی کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ آنے جانے کا خیال، بس ایک مرتبہ نام خدا لے کر گھر سے باہر قدم رکھے گا. اور روایت میں یہ ہے کہ پہلا قدم اگر گلی میں ہوگا تو دوسرا قدم جب اٹھائے گا تو رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس حالت میں پہنچے گا کہ سامنے امام زمانہ موجود ہے اور دست بیعت. دست بیعت امام کا پھیلا ہوا ہے، فوراً امام کے ہاتھ سے بیعت کرے گا. چنانچہ جب امام کے پاس یہ 313 جو پہلی آواز سن کر پہنچیں گے یہ جمع ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر بھی لوگ آتے رہیں گے، 10,000 تک کا لشکر مکے میں ہو جائے گا. تو امام سب سے پہلے مکے کی تطہیر کریں گے، مکے کے اندر جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہوں گے سب کو ایک مرتبہ تبلیغ کی جائے گی، جو اور تمام کا تمام مکہ امام زمانہ کی بات مان لے گا. امام اپنے نائب کو مقرر کریں گے، اور اس کے بعد مکے سے چلنے والے ہوں گے کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آئے گا، اس طرح سے آئے گا کہ اس اس کا منہ ٹیڑھا ہوگا، یعنی اس کا پورا منہ پیٹھ کی جانب ہوگا، اور اسی حالت میں وہ دوڑتا ہوا آئے گا اور امام کے سامنے آ کر کہے گا کہ یا ابن رسول اللہ، میں آپ کو ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں. اصحابِ امام دریافت کریں گے کیا خوشخبری، تو کہے گا کہ ہم دو بھائی تھے، ہم دونوں سفیانی کے لشکر میں شامل تھے اور ہم نے مدینے کی تباہی میں حصہ لیا تھا. جب ہمارا لشکر مدینے اور مکے کے درمیان پہنچا تو ایک مرتبہ ایک خوفناک آواز آئی اور ہمارا پورا لشکر زمین کے اندر غرق ہو گیا، صرف ہم دو بھائی بچے تھے. اس وقت ایک فرشتہ نکلا اور اس نے اتنے زور کا تھپڑ ہمارے مارا کہ ہمارا منہ پھر گیا اور منہ الٹا ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے میرے بھائی سے کہا کہ تو سفیانی کے پاس جا کر اطلاع دے کہ امام آ چکے ہیں، تیری موت پہنچ گئی، اور مجھ سے کہا کہ تو جا کر امام کے ساتھیوں کو اطلاع دے دے کہ سفیانی کا لشکر ختم ہو چکا ہے اور مکہ تباہی سے بچ گیا، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں. امام زمانہ لشکر کو تیار کر چکے ہوں گے، لشکر نکلے گا، مگر ابھی چند قدم جائے گا کہ مکے والے بغاوت کریں گے، امام کے نائب کو قتل کر ڈالیں گے، امام واپس آئیں گے. واپس آ کر جیسے ہی مکے والے امام کو واپس آتے دیکھیں گے، ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر توبہ کرتے ہوئے امام کے قدموں پہ گریں گے، امام دوبارہ معاف کریں گے، دوسرا نائب مقرر کر کے پھر روانہ ہوں گے. چند قدم چلے ہوں گے کہ مکے والے دوسرے نائب کو بھی شہید کر دیں گے، امام پلٹ کے واپس آئیں گے. اب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور سب سے پہلے امام کی تلوار مکے کی سرزمین پہ حرکت میں آئے گی، اور خانہ خدا کے چاروں طرف جتنے بھی دشمنان اہل بیت، دشمنان رسالت اور دشمنان خدا، ان سب کا خون بہا کر مکے کی سرزمین کو پاک کیا جائے گا. اس کے بعد یہ لشکر مدینے کی جانب چلے گا اور مدینے یہ لشکر پہنچے گا. صرف 15 منٹ کا وقت باقی بچ رہا ہے گفتگو کے اختتام میں، اور گفتگو بہت زیادہ طول کھینچی جا رہی ہے، تو اب ذرا ہم جلدی جلدی اور کچھ واقعات کو نظر انداز کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آپ اس مجبوری کو ذہن میں رکھیے. امام کا لشکر مدینے کے اندر داخل ہوگا، اور مدینے میں داخل ہو کر پہلا کام کیا کیا جائے گا؟ پہلا کام یہ کیا جائے گا کہ روضہ رسول میں پہنچیں گے. روضہ رسول اجڑا ہوا، روضہ رسول ٹوٹا پھوٹا ہے سفیانی کے لشکر کی وجہ سے، اور امام زمانہ جائیں گے اور دو قبروں کو کھود کر قبر کے مردوں کو نکالیں گے. اب یہ کن کی قبریں ہیں اور کن مردوں کو نکالا جائے گا، نام ہم نہیں بتانا چاہتے، آپ خود ہی اندازہ کر لیں. اور یہ بھی ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے، لیکن وقت کی کمی ہم بہت مختصر اس کو بیان کریں گے. امام زمانہ نکالیں گے قبر کے دو مردوں کو اور کہیں گے کہ اے غاصبان نے حق فاطمہ، تمہیں یہاں دفن ہونے کا کوئی حق نہیں تھا، آج تک تم غصبی زمین میں دفن رہے، اس اب غصبی زمین کو چھوڑو. چنانچہ امام زمانہ یہ کہہ کر نکالیں گے ان غاصبان نے حق سیدہ کو، اور نکالنے کے بعد جب ان کو لے کے چلیں گے ان کے لاشیں صحیح اور سالم ہوں گے. چنانچہ امام کے لشکر میں شامل بہت سے لوگوں کا ایمان ڈگمگائے گا کہ ہم تو آج تک ان کو برا کہتے آئے، یہ تو اتنے مقدس کے 1500-2000 سال کے بعد بھی ان کا جسم تر و تازہ ہے، یہ تو اللہ کے مقدس بندے لگتے ہیں. چنانچہ ایمان ڈگمگانے لگے گا، اور اس کے بعد امام ان جسموں کو لے جا کر درخت کے اوپر لٹکائیں گے. ایک سوکھا ہوا درخت ہوگا، اس کے اوپر ان دونوں کو لٹکایا جائے گا، اور ادھر یہ دونوں سوکھے ہوئے درخت پر لٹکیں گے اور ادھر سوکھا درخت سرسبز و شاداب ہو جائے گا، پتے بھی نکل آئیں گے، پھول بھی کھل اٹھیں گے، پھل بھی نمودار ہو جائیں گے. اب تو اور بڑی تعداد ایک مرتبہ ڈگمگائے گی کہ ہم تو انہیں برا سمجھتے تھے، یہ اتنے صاحب معجزات، ان کا یہ معجزہ کہ سوکھے درخت سے مس ہوئے تو سوکھا درخت سرسبز و شاداب ہو گیا. روایت امام میں یہ ہے کہ یہ سب مومنین کا امتحان ہو رہا تھا. چنانچہ ایک بڑی تعداد جو اس وقت امام کے سامنے ہوگی وہ امام سے ہٹ جائے گی اور کہے گی کہ نہیں، یہ تو اللہ کے بڑے مقدس بندے لگ رہے ہیں. لیکن اسی وقت جب ان کا ایمان ختم ہو جائے گا، یہ گمراہ ہوں گے. امام زمانہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں کوڑا ہوگا، دونوں کی لاشوں کو کوڑا ماریں گے، اور ادھر ایک مرتبہ دونوں کی آنکھیں کھلیں گی اور دونوں امام کو دیکھیں گے. اب روایت یہ ہے کہ امام انہیں کس کس طرح سے خدا کی جانب سے دیا جانے والا عذاب پہنچائیں گے، وہ ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے جس کو بیان کرنے کا وقت نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ آخر میں اس درخت کے اوپر ان دونوں کے جسموں کو لٹکا کر پورے درخت کو اور ان کے جسموں کو جلایا جائے گا، اور جلا کر ان کی راہ کو فنا کیا جائے گا. اس طرح دشمنان آل محمد میں سے سب سے پہلوں کا خاتمہ ہوگا. اس کے بعد مدینے میں جتنے گمراہ لوگ موجود ہیں، خاص طور پر جو ابھی ابھی گمراہ ہوئے، ان سے امام زمانہ کی تلوار اس چیز کا انتقام لے گی کہ جو اس واقعے کا انتقام لے گی کہ جس کی وجہ سے خدا نے امام زمانہ کو اتنے عرصے غیبت میں رکھا. یعنی وہ واقعہ کہ جب امیر المومنین کے گلے میں رسی باندھی گئی اور اہل مدینہ یہ منظر دیکھتے رہے. چنانچہ وہ تمام کے تمام جو ان لوگوں کے اوپر ایمان لے آئے تھے، ان کو قتل کیا جائے گا، اور مدینے کے صحیح مومنین امام کے لشکر میں شامل ہوں گے. امام مدینے کو صحیح کر کے چلیں گے کوفے کی جانب. سید حسنی بصرے پہنچ چکے ہوں گے، اطلاع ملے لگی کہ امام کوفے تشریف لائے، چنانچہ سید حسنی کوفے آئیں گے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ امام سے سوال کریں گے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے دعویٰ امامت کیا، آپ اپنی امامت کا ثبوت پیش کیجیے۔ امام ششم چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم سید حسنی اپنے امام کو پہچانتے ہیں، امام کی معرفت رکھتے ہیں، لیکن اپنے لشکر والوں کو بتانے کے لیے امام سے معجزات طلب کریں گے۔ چنانچہ امام معجزات دکھائیں گے، سب سے پہلے تو وہ علم جو جنگ جمل اور جنگ بدر میں لہرایا گیا، علم اپنی زبان سے کہے گا کہ میں اس وقت حقدار کے ہاتھ میں ہوں اور جو مجھے لیے ہوئے ہیں وہی اس علم کے پکڑنے کا حقدار ہے۔ پھر ذوالفقار حیدری ایک مرتبہ گویا ہوگی سید حسنی سے کہ اے سید حسنی، میں حقیقتا زمانے کے امام کے ہاتھ میں ہوں۔ اس کے بعد امام کے پاس عصا ہوگا حضرت موسیٰ کا، امام وہ عصا کوفے کے پتھر میں لگائیں گے تو اس پتھر سے 12 چشمے پانی کے جاری ہو جائیں گے، امام کہیں گے عصا موسوی کو دیکھو۔ اس کے بعد امام حضرت ابراہیم کا وہ کرتا دکھائیں گے جسے پہن کر حضرت ابراہیم نارے نمرود میں پھینکے گئے تھے اور اس کرتے کی برکت سے ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، کرتا اپنی زبان سے گواہی دے گا کہ میں اسی کے جسم پر ہوں کہ جو ابراہیم کا بھی آقا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان کی انگوٹھی دکھائیں گے جس کی وجہ سے حضرت سلیمان ہواؤں اور جنوں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد امام زمانہ وہ موزے دکھائیں گے جو خاص پیغمبر اسلام کے موزے تھے۔ اس کے بعد امام تیسرے امام کا امام حسین کا امامہ دکھائیں گے جو کربلا میں لوٹا گیا لیکن شام میں دوبارہ جناب زینب نے خواہش کر کے اسے واپس طلب کیا۔ ایک ایک کر کے تمام چیزیں دکھائیں گے اور آخر میں ایک زرہ نکالیں گے۔ یہ زرہ وہ معجزہ جو ہر مومن کے ذہن میں رہنا چاہیے، کیونکہ روایت یہ ہے کہ زمانے کے امام اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کہ 12 جھوٹے امام نہ گزر جائیں۔ تو جھوٹے اور سچے میں فرق کا معیار ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ ایک زرہ دکھائیں گے۔ یہ زرہ وہ زرہ ہے جو پیغمبر اسلام سے لے کر 11 اماموں تک مسلسل ہر امام کو ملتی رہی، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ سوائے امام کے کوئی اسے پہن ہی نہیں سکتا، اور امام بھی جب پہنے گا تو خصوصیت یہ ہے کہ جیسا امام کا جسم ہوگا یہ زرہ اسی کے مطابق موضوع ہو جائے گی۔ اگر کوئی امام پہلے والے امام کے مقابلے میں لمبا ہے تو جب زرہ اس کے پاس پہنچے گی زرہ خود بخود لمبی ہو جائے گی، اگر کوئی امام پہلے امام کے مقابلے میں جسم میں ذرا کم ہے تو جب زرہ اس کے پاس جائے گی خود بخود سکڑ جائے گی، خود بخود پھیل جائے گی۔ تو امام زمانہ یہ زرہ سید حسنی کو دکھائیں گے اور کہیں گے اسے پہنو۔ سید حسنی پوری کوشش کریں گے زرہ ان کے جسم پر نہ آئے گی، تو امام اپنے جسم پر زرہ ڈالیں گے اور سید حسنی اور ان کا پورا لشکر مبہوت یہ منظر دیکھے گا کہ زرہ خود بخود امام زمانہ کے جسم کے اوپر پوری اترتی چلی جا رہی ہے۔ اس منظر کو دیکھتے ہی سید حسنی فوراً امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور یہ معجزات دیکھ کر تمام لشکر بھی امام کے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ صرف 4000 مومن امام کو ماننے سے انکار کریں گے، 3 دن تک انہیں توبہ کا موقع دیا جائے گا اور انہیں تبلیغ کی جائے گی، پھر انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب امام زمانہ یہاں سے چلیں گے دمشق کی طرف، سفیانی کا خطرہ ابھی باقی۔ امام زمانہ یہاں سے دمشق کی جانب تشریف لے جائیں گے، اور جب دمشق پہنچیں گے تو سفیانی کا لشکر تیار کھڑا ہوگا، کیونکہ وہ ایک آدمی جس کی گردن ٹیڑھی ہو چکی ہے وہ اطلاع دے چکا تھا۔ جمعہ کا دن ہوگا، صبح کی نماز کا وقت ہوگا، دونوں لشکر صفے باندھ کر تیار کھڑے۔ امام کا لشکر نماز پڑھنے کے انتظار میں تیار ہے کہ نماز ہو تو ہم میدان جہاد میں نکلیں، لیکن لوگ دیکھیں گے کہ امام نماز نہیں پڑھا رہے بلکہ بار بار آسمان کی جانب دیکھ رہے۔ لوگ کہیں گے کہ یہ اپنا رسول اللہ نماز پڑھائیے، امام کہیں گے نہیں مجھے آنے والے کا انتظار ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد آسمان چہارم سے حضرت عیسیٰ زمین سے تشریف لائیں گے، اور زمین پہ آنے کے بعد پہلے حضرت عیسیٰ امام کو سلام کریں گے۔ امام سلام کا جواب دے کر حضرت عیسیٰ سے درخواست کریں گے یا خواہش ظاہر کریں گے کہ آپ امامت فرمائیے، جماعت تیار ہے۔ حضرت عیسیٰ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے پیچھے ہٹائیں گے کہ یا حجت اللہ، آپ کی موجودگی میں کیسے میں نماز کی امامت فرما سکتا ہوں؟ چنانچہ حضرت عیسیٰ مکبر بنیں گے اور امام زمانہ امام جماعت بن کے نماز پڑھائیں گے، اور اس کے بعد دمشق میں سفیانی کے لشکر سے امام کا مقابلہ ہوگا۔ وقت بہت محدود ہے، صرف 7 منٹ ہیں، اس لیے ہم اس مقابلے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سفیانی حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے دمشق میں مارا جائے گا اور اس خطرے کا خاتمہ ہوگا۔ جب یہ خطرہ ختم ہو جائے گا تو اب ایک روایت آپ نے ابھی سنا کہ دنیا کی 2/3 آبادی ختم ہو جائے گی، جس میں سے 1/3 آبادی قحط کی وجہ سے ختم ہوگی۔ تو روایت یہ ہے کہ امام کے آنے سے 3 سال پہلے سے بارش کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، سوائے وہ 24 دن کی بارش کے جو جماعت ثانی اور رجب میں ہوگی۔ باقی 3 سال سے بارش نہیں ہوئی ہوگی, چنانچہ لوگ بڑے پریشان ہوں گے. امام کو آئے ہوئے 18 دن ہوں گے کہ اب دجال ظہور فرمائے گا. یہ دجال جو ظہور فرما رہا ہے, یہ دجال کیسے ظہور فرمائے گا؟ اس دجال کے بارے میں بڑی تفصیلی روایات ہیں, لیکن کیا کریں, گھڑی کی سوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہے, غالباً وہ بھی دجال سے ملی ہوئی ہے. اس لیے ہم بڑے اختصار کے ساتھ جو کچھ دجال اور اس کے بعد ہونے والا ہے وہ آپ کو بتا دیں. باقی یہ وعدہ کہ انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ 5 تقاریر کا کبھی اور رکھا گیا تو تفصیل آئے گی. لیکن اتنا خلاصہ سن لیجئے کہ دجال پیغمبر کے زمانے میں پیدا ہوا اور پیغمبر نے دجال سے ملاقات کی. دجال نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, پیغمبر نے اس کو منع کیا تھا, اس نے پیغمبر کی بات نہ مانی. اور جب پیغمبر اس سے ملاقات کر کے آ رہے تھے تو اس نے پہاڑ کی چوٹی پر سے بڑا پتھر پیغمبر پہ گرانے کی کوشش کی تھی, مگر جبرائیل امین ایک مرتبہ اس پتھر کو اپنے پروں پہ روک لیا تھا اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ دجال کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. پیغمبر کیونکہ اسرار الہی کو زیادہ سمجھتے تھے, اس لیے کہا تھا کہ اسے گرفتار کر کے ایسے مقام پر ڈال دو کہ جب تک کہ حکم خدا نہ ہو وہ اسی مقام پر قید رہے. اور ہماری کتابوں میں واقعات ہیں کہ دجال کا بھی ایک جزیرہ اور لوگ اس سے ملاقات کر کے آئے. ایک عیسائی کا تو واقعہ ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں وہ گیا تھا اور جب دجال سے مل کے آیا تھا تو اس کے بعد مسلمان ہو گیا تھا. بہرحال دجال جس طرح بھی زندگی گزارے گا, امام کے ظہور کے 18 دن کے بعد دجال آئے گا. اور کہاں سے آئے گا, روایتیں مختلف ہیں. روایت میں یہ تو ثابت ہے کہ وہ فلسطین کے علاقے سے نکلے گا, لیکن ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ ہندوستان کی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کرے گا, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں, میری اطاعت کرو. اور اس کے بعد ہندوستان سے عراق ہوتا ہوا فلسطین جائے گا اور علل اعلان وہاں لوگوں کے سامنے آئے گا. اس کی ایک عجیب و غریب سواری ہوگی جو 90 میل لمبی ہوگی, 41 میل چوڑی ہوگی. اوپر سے اس کا رنگ سرخ ہوگا, درمیان میں اس کا رنگ سیاہ ہوگا, نیچے اس کا رنگ سفید ہوگا. اس شان کے ساتھ وہ آئے گا اور اس کی سواری میں سے مسلسل گانے کی آواز بلند ہو رہی ہوگی. تو جو ویسے ہی گانا سننے کے عادی ہیں, جب ان کے کانوں میں گانے کی آواز پہنچے گی تو ایک مرتبہ وہ متوجہ ہوں گے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی, اور دجال کے کھچ کھچ کر دجال کے قریب پہنچتے چلے جائیں گے. اور جو دجال کے قریب پہنچے گا دجال اسے گرفتار کرے گا. گرفتار کر کے اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی, ایک جہنم ہوگی. کیسی جنت اور کیسی جہنم, اس کی تفصیل کا وقت نہیں. بہرحال ایک جنت ہوگی ایک جہنم. جو اس پر ایمان لائے گا اسے جنت میں ڈالے گا, جو اس کی بات نہ مانے گا اسے جہنم میں ڈالے گا. لیکن جنت ظاہری جنت ہوگی. روایت میں یہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا اسے وہاں جہنم کا لطف آ جائے گا, اور جو جہنم میں جائے گا اسے وہاں جا کے جنت کا لطف آ جائے گا. تو بہت سے لوگ جو ظاہری جہنم کو دیکھ کر ڈر جائیں گے اور وہ دجال پر ایمان لے آئیں گے, وہ سمجھیں گے کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں, لیکن جب جائیں گے تو وہاں پھل پھول درخت نہیں ہوں گے, وہی سانپ بچھو آگ اور آگ کے ڈنڈے ہوں گے جو سنتے چلے آ رہے ہیں. یہ دجال کی جنت میں ہوگا. خدا کی جو جہنم ہے وہ دجال ویسی اپنی جنت بنائے گا. بہرحال خلاصہ گفتگو کا بڑے اختصار کے ساتھ یہ روایت یہ ہے کہ جو دجال کو دیکھ کر اس سے بات کرنے سے پہلے اس کے منہ پر تھوک کر سورہ حمد کی تلاوت کرے گا, کبھی دجال کا قابو اس پر نہیں چلے گا. اور جو دجال کی ایک لمحے کی بات سن لے گا فوراً دجال کا قابو اس پر چل جائے گا. تو جو گانا سننے کے عادی وہ گانے کی آواز سے کھچ کر پہنچیں گے. ایک لمحے کے لیے بھی اگر گانا سننے کے لیے کھڑے ہو گئے اور دجال نے ان کو مخاطب کر لیا تو وہ گئے, اور اگر گانے کی آواز نہیں سنے وہاں پہنچتے ہی پہلے دجال کو دیکھیں تو وہ اپنے ایمان کو بچا لے گئے. بہرحال روایت یہ ہے کہ دجال امام کوفے سے کسی کام سے نکلیں گے, دجال کوفے پہ حملہ کرے گا تاکہ امام کے کیپیٹل کو, کیونکہ امام کا دارالخلافہ کوفہ ہوگا. لیکن کون سا کوفہ, یہ کوفہ نہیں بلکہ روایت یہ ہے کہ اس زمانے میں آبادی اتنی پھیلے گی کہ کوفہ سے کربلا کا پورا شہر بن چکا ہوگا اور وہ پورا کا پورا امام کا دارالخلافہ ہوگا. دجال امام کی غیر موجودگی میں حملہ کرے گا لیکن امام کا لشکر واپس آئے گا. دجال امام کو دیکھ کر بھاگے گا اور فلسطین میں مقام لطف جو اسرائیل میں موجود ہے اس وقت, وہاں پر دجال امام زمانہ کی ذوالفقار سے قتل کیا جائے گا اور اس کا پورا لشکر امام کے ہاتھوں قتل ہوگا اور اتنا خون بہے گا کہ 10 میل تک خون ہی خون دکھائی دے گا, کوئی اور چیز نظر نہیں آئے گی. اور اس کے بعد اب امام کی حکومت مکمل طور پر قائم ہو گئی. ایک چیز اور رہ گئی ہے لیکن وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر, دجال کے بعد یاجوج و ماجوج نکلیں گے, لیکن ان کی تفصیل وہ کسی اور موقع پر, آج بالکل وقت نہیں ہے, صرف 4-5 منٹ اور باقی جس میں اختتام کلام تک آپ کو لے جانا. تو اب روایت یہ ہے کہ دجال قتل ہو گیا اور امام کی حکومت قائم ہو گئی. یہ کون سی حکومت ہوگی؟ یہ حکومت شرعیہ ہوگی جس کے اندر اگر کوئی عورت عرب کے یمن کے کونے سے شام کے کونے تک سر سے پیر تک زیورات پہن کے سفر کرے تو کوئی نہیں کہ جو آنکھ اٹھا کر اس عورت کو دیکھ لے. اس دن اس زمانے میں انسان دو دو مہینے سفر کرے گا لیکن اس کا قدم زمین پہ نہیں پڑے گا, ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ ہوگا, زمین اپنے خزانے اگل دے گی, زہریلے جانوروں کا زہر ختم ہو جائے گا, تمام جانور آپس میں مل کر رہنے لگیں گے, امام کے ساتھی اس قابل ہو جائیں گے کہ میلوں دور سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی اور ایک دوسرے کی آواز بھی سنیں گے. آپ کے یہ ساری باتیں تو آپ کے سامنے آج بھی ہو سکتی ہیں. اس وقت یہ حالت ہوگی کہ ہر نماز وقت پہ ادا کی جائے گی, قضا نماز کا حکم ختم ہو جائے گا کیونکہ کوئی نماز قضا کرنے والا ہی نہ ہوگا, ہر مال کی زکات واجب ہوتے ہی نکالی جائے گی اور اس وقت کسی معاملے میں گواہ طلب نہیں کیا جائے گا, اگر کوئی غلطی بھی کرے گا تو فوراً اپنی غلطی کا اقرار کر لے گا. حالت یہ ہوگی اس دور کے اندر کے گھر کی عورتیں بھی قرآن اور حدیث کی مدد سے مسائل کو حق کر کے اجتہاد کر کے اپنے مسئلے کے اوپر عمل کریں گی. اور اب اس وقت اس ماحول میں ائمہ کی واپسی شروع ہوگی. روایات یہ ہے کہ ایک ایک کر کے امام آئیں گے. یہ ہمارا موضوع نہیں, ہمارا موضوع امام زمانہ کی ذات. تو تھوڑی سی گفتگو اور, اگرچہ وقت پورا ہونے والا ہے لیکن دو یا تین منٹ آپ کے اور لینا ہے. تو اب روایت یہ ہے کہ اب امام آئیں گے, سب سے پہلے تیسرے امام آئیں گے اور امام حسین کے آنے کے فوراً بعد تمام کے تمام کربلا کے جتنے بھی دشمن ہیں سب زندہ کیے جائیں گے اور میدان کربلا ہی کے اندر ایک دوسرا جہاد ہوگا جس میں امام زمانہ کے ہاتھ سے شمر اور یزید وغیرہ قتل کیے جائیں گے. کیونکہ اس دفعہ امام حسین کا پرچم جناب عباس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا بلکہ امام زمانہ کے ہاتھ میں ہوگا اور اس جہاد کے اندر امام زمانہ پورے جتنے بھی قاتلان امام سے کربلا میں سب کو قتل کیا جائے گا. امام حسین کے ساتھ ان کا پورا لشکر بھی آئے گا اور ہر وہ مومن آئے گا جس نے اپنی زندگی میں کبھی یہ تمنا کی ہو کہ کاش میں میدان کربلا میں ہوتا تو امام کے ساتھ جہاد کرتا, وہ بھی اس وقت زندہ کیا جائے گا اور کربلا کے میدان میں موجود ہوگا. امام حسین کے بعد ایک ایک کر کے سارے امام آئیں گے, آخر میں امیر المومنین آئیں گے اور ان کے بعد پیغمبر اسلام تشریف لائیں گے. جب پیغمبر اسلام تشریف لائیں گے تو روایت یہ ہے کہ ایک مقام پر پیغمبر اسلام تشریف رکھیں گے اور ایک ایک امام جن میں سب سے پہلے جناب سیدہ اپنے جد کے پاس جائیں گی اور جا کر بتائیں گی کہ آپ کے بعد ہماری آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا. پیغمبر مسلسل روئیں گے. یہ ایک روایت رہ گئی کہ امام زمانہ جب آئیں گے اور کوفے پر قبضہ کریں گے تو سب سے پہلا کام امام کیا کریں گے, سید حسنی سے ملاقات کے بعد سب سے پہلا کام کوفے میں یہ ہوگا کہ امام اپنے دادا کی مجلس قائم کریں گے اور اس مجلس سے خود امام زمانہ خطاب کریں گے, خود بھی روئیں گے اور اپنے تمام ساتھیوں کو ساتھ ساتھ ان کے تمام ساتھی بھی ماتم کریں گے. لیکن آج پیغمبر کے سامنے دوبارہ یہی ماتم ہوگا اور اس کے بعد ایک ایک امام کے دشمن کو زندہ کیا جائے گا اور سارے کے سارے دشمنان امام کو ہر امام اپنے ہاتھ سے قتل کرے گا. اور جب ہر امام کے دشمنوں سے انتقام لے لیا جائے گا, آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ بڑی تفصیلی باتیں ہیں لیکن بہت مختصر وقت میں بیان کرنا پڑ رہی, تو اس کے بعد اب وہ دشمن خدا اس دنیا میں آئے گا انسانی شکل میں جس کا نام شیطان, اور شیطان اپنی پوری فوج لے کے آئے گا اور یہ پہلا موقع ہوگا کہ پیغمبر ہاتھ میں تلوار لے کر جہاد کے لیے نکلیں گے اور شیطان دریائے فرات کے کنارے پیغمبر کی تلوار سے قتل کیا جائے گا. اور شیطان کے قتل کے بعد اس دنیا کے اندر سے تمام کی تمام شیطانی طاقتیں ختم ہو جائیں گی سوائے ایک ہستی کی. روایت یہ ہے کہ ابھی ایک غیر مسلم موجود ہوگا اس دنیا کے اندر اور امام زمانہ کی حکومت قائم ہو گئی. اور اب ایسا ہوگا کہ تمام ائمہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل جائیں گے, ہر امام ایک ایک ملک میں یا ایک ایک شہر میں حکومت کرے گا اور ایک ساتھ بھی کبھی اکٹھا ہو جائیں گے. جب کبھی ایک سے زیادہ امام اکٹھا ہوں اور نماز کا وقت آئے تو یہ امام اپنے میں سے جس کو آگے کریں گے وہی نماز پڑھائے گا. لیکن اگر کبھی جب امام اکٹھا ہوں ان میں امیر المومنین موجود ہوں تو کوئی ان کے آگے کھڑا ہو کر کوئی امام بھی نماز نہیں پڑھا سکتا ہے, اور اگر کبھی اکٹھا ہونے والے معصومین میں پیغمبر موجود ہوں تو پیغمبر کے آگے بھی کھڑے ہو کر کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا. لیکن پیغمبر اور مولا کے علاوہ اگر کچھ امام اکٹھا ہوئے تو جس کو آگے کر دے وہی نماز پڑھائے گا. اور اس کے بعد اب امام زمانہ کی حکومت شروع ہوگی اور 70 سال تک امام زمانہ حکومت کریں گے. ایک دن ایک گلی سے گزر رہے ہوں گے, وہی ایک واحد کافر جو رہ جائے گا ایک عورت جس کا نام سعیدہ یا سعدیہ یا ملتحیہ بتایا گیا ہے جو ایک یہودن ہوگی, وہ مکان کی چھت پر سے امام زمانہ کے سر اقدس پر ایک پتھر گرائے گی, اس کے زخم سے امام زخمی ہو جائیں گے اور دو یا تین دن تک زخمی رہ کر اپنے مولا کی طرح سے شہادت کے مقام کو حاصل کریں گے. جب امام شہید ہو جائیں گے تو امام حسین امام زمانہ کو غسل دیں گے, قنوت کریں گے, کفن پہنائیں گے, نماز جنازہ پڑھیں گے اور دفن کریں گے. اور امام زمانہ کے دفن کے بعد امام زمانہ کی حکومت ختم ہو گئی جو ہمارا موضوع ہے. اس کے بعد امام حسین کی حکومت چلے گی اور اتنی طویل حکومت ہوگی کہ امام حسین کی بھویں سفید ہو کر آنکھوں پر لٹک آئیں گی اور 1000 سوار خالی امام حسین کی اولاد میں ہوں گے. اتنی کثرت سے اولاد ہوگی کہ 1000 تو خالی سوار ہوں گے اور باقی اولاد کی تعداد خدا ہی بہتر جانتا ہے. اور پھر امام حسین بھی وفات پائیں گے طبعی طور پر اور ایک ایک امام حکومت کر کے دنیا سے رخصت ہوتا چلا جائے گا اور اسی اثنا میں کسی وقت قیامت آ جائے گی. تو امام زمانہ کی شہادت اور تدفین کے ساتھ ہی یہ موضوع ہمارا ختم ہوا. اس سے پہلے کہ آپ حضرات کھڑے ہوں, اس اعلان کر دیا جائے کہ امام زمانہ کے موضوع کی مناسبت سے بھی اور یہ خیال کرتے ہوئے بھی کہ آج آخری پروگرام, آج نیاز میں ان لوگوں نے آپ کے لیے آئس کریم کا اہتمام کیا ہے, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پیغام آپ تک پہنچا دیا جائے. ہمارے منتظمین نے یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ چند منٹ آپ حضرات اور تشریف فرما ہو کیونکہ نیاز آپ تک پہنچے گی اور اس کے بعد پھر آپ حضرات یہاں سے تشریف لے جائیں. اس کے ساتھ ہی آج کی یہ گفتگو ختم ہوئی امام زمانہ کی شہادت پر. ابھی کچھ واقعات رجت وغیرہ کے رہ گئے ہیں جو موضوع سے باہر ہیں, لیکن انشاءاللہ سال آئندہ جب امام زمانہ ہی کا موضوع ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا اس وقت یہ ساری باتیں